إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تمام حمد اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو عطا فرمایا اور جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم کر سکتے تھے اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائی. بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو یہ رمضان کا مہینہ نہیں مل پایا اور رمضان سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دے. آج کا جو درس ہے اس میں میں کوشش کروں گا کہ تطویل کی بجائے لمبے درس کی بجائے کچھ مختصر بات ہو. اور قرآن کریم کی ایک سورت جو ہماری بہت پیاری سورت ہوتی ہے خصوصاً جب ہم کو جلدی ہو, یا اگر جلدی جانا ہو اور امام صاحب مغرب میں یہ سورت پڑھ لیں تو امام صاحب سے بہت محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی قل هو الله احد انا اعطيناك الكوثر, تو اللہ کا احسان لگتا ہے کہ اللہ نے چھوٹی سورتیں بھی رکھی تاکہ جس کو بڑی سورتیں یاد نہ ہوں وہ جلدی جلدی نماز ختم کر کے دعوت میں ولیمے میں یا کہیں اور بھاگ سکتا ہو. قرآن کریم کی خوبی یہ ہے اور اللہ کے کلام کی صفت ہے اور اللہ کی تربیت کی وجہ سے اور اللہ کی نعمت کی وجہ سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی صفت یہ ہے کہ کلمات تھوڑے ہوتے ہیں معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں, بات مختصر ہوتی ہے لفظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان الفاظ میں اگر غور کیا جائے تو میسج بہت زیادہ وسیع اور بہت ہی پھیلا ہوا ہوتا ہے. یہ قرآن کریم کی خوبی ہے. اسی لیے آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی آیت ہوتی ہے اور اس میں ایک بہت ہی بڑی بات کہی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی سمجھانے کے لیے بیٹھے اور اس کا حق ادا کرے تو بہت زیادہ تفصیل سے اس کو سمجھا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ہی اہم ترین تفاصیل جو سلف کے منہج پر لکھی گئی ہیں, مثال کے طور پر تفسیر ابن جریر الطبری جو تفسیر بالمعثور ہے, روایات اس میں ذکر کی ہیں 30 جلدوں میں, تفسیر قرطبی ہے یا اسی طرح سے دوسری تفاسیر ہیں بہت ہی زیادہ جلدوں میں تفاسیر موجود ہے. معلوم ہوا قرآن تو ایک جلد میں ہے لیکن تفسیر اتنی زیادہ, اس کی اتنی زیادہ باتیں قرآن سے قرآن کی آیات میں غور کر کے صحابہ نے, تابعین نے اور بعد کے علماء نے کہی ہیں. آج اس سورت میں, یہ سورت بہت چھوٹی ہے بلکہ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس میں صرف 3 آیتیں ہیں. اس کو آپ قل ہو اللہ احد سے یا آپ اس کو والعصر سے ملا کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سے بھی چھوٹی سورت یہ ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بنیادی باتیں کہی ہیں اور آج کی اس مجمع کی مناسبت سے بھی میں نے اس کو بہتر سمجھا تھا کہ یہی موضوع ہو، اس لیے کہ اس میں دو بہت ہی بری چیزیں جو بربادی اور ہلاکت کی ہیں، شرک اور بدعت، دونوں کا ذکر اس میں ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ہے، آخرت بھی ہے، جنت بھی ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے وعدہ بھی ہے، اور اسلام کے لیے بھی مستقبل کے اعتبار سے ایک اچھا وعدہ اللہ کا ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے الکوثر کے عربی میں معنی کیا ہے؟ الکوثر کہتے کس کو ہیں؟ الکوثر کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں فوعل کے وزن پر ہے. کوثر فوعل، فعلا عربی میں بیسک ورڈ ہوتا ہے، اس پر سے سارے لفظ بنتے ہیں. تو کوثر کثرت کے اعتبار سے، زیادتی کے اعتبار سے کوثر کا لفظ ہے. آپ نے کثرت، بہت زیادہ، کثورا لفظ سنا ہوگا، کثیر تعداد میں لوگ آئے تھے، کثیر یعنی بہت زیادہ. کوثر کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ خیر، خیر کثیر، اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ کوثر، فوعل کے وزن پر ہے، بہت زیادہ خیر. آیت سورت سب سے چھوٹی لیکن نام کیا ہے؟ الکوثر. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا وعدہ کیا ہے، جو دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، جو دعوت کے اعتبار سے بھی ہے اور جزا کے اعتبار سے بھی ہے. دنیا اور آخرت دونوں کا وعدہ اس میں موجود ہے، اور احکام میں سے اہم ترین حکم اس میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے الکوثر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر، تو اے نبی آپ نماز پڑھتے رہیے اپنے رب کے لیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر، اور نحر قربانی بھی کرتے رہیے. ان شانئک هو الابتر، اور بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، یا نسل کٹا ہوا ہے، یا اس کا ذکر ہی ختم ہونے والا ہے، یعنی ذکر خیر باقی نہیں رہے گا اس میں. تفصیل آئے گی اس کی کہ ابتر کے کیا معنی ہے، اس کے کیا معنی ہے تفصیل سے. تو یہ تین آیتیں ہیں. اس میں پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کر دیا ہے یا عطا کر دی ہے، دونوں اعتبار سے، کیونکہ نہر بھی ہے اور حوض بھی ہے. ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے الکوثر، کیا مطلب ہے یہ کوثر کیا ہے؟ اس میں بلاغت کے اعتبار سے علماء نے کہا دو باتیں یاد رکھنے کی ہے. نمبر ایک، انا سے شروع ہوا ہے بے شک، تو یقیناً وعدے کے لیے انا سے شروعات کی گئی ہے، اور یہ نہیں کہا نعطی کا، ہم آپ کو دیں گے، بلکہ کیا کہا؟ دے دیا. آج بھی انسان کسی کو کوئی پوچھے کیا آپ یہ کام کر دیں گے ہمارا، کہتے کر دیا، ابھی نہیں کیا ہے، لیکن جس کو پکے طور پر، بہترین طور پر کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دے دیا، ہو گیا کام تیرا، ہو گیا سمجھ، یعنی پکا وعدہ جب ہوتا ہے، چاہے وہ چیز ابھی نہ ملی ہو، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، دیں گے تو دے دیا سمجھ لو. تو اس اعتبار سے اللہ نے کہا بے شک ہم نے دے دیا، کیا؟ الکوثر. الکوثر کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں الکوثر کے بارے میں کہ یہ کوثر کیا ہے. کسی کا نام ہوگا تو بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ کوثر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الانبیاء یتباہون ایہم اکثر اصحابا من امتہ. قیامت کے دن کا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ان الانبیاء یتباہون، نبی اللہ کے جتنے ہیں قیامت کے دن فخر کر رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے, کس وجہ سے؟ ایہم اکثر اصحاب من امتی, کہ کس کے امتی زیادہ ہیں, جس کے امتی بہت زیادہ ہوں گے بہت خوش ہو رہا ہوگا, دیکھو میرے ماننے والے بہت زیادہ ہیں, ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے خوش ہو رہے ہوں گے, دوسرے کو دیکھیں گے ان کے نہیں مانے زیادہ, ان پر رحم تو ہوگا ہمدردی تو ہوگی لیکن خوشی ہوگی کہ دیکھو میرے ماننے والے کتنے زیادہ, کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اجر سب ہم کو ملنے والا ہے. تو انبیاء ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے, کمپیئر کر کے ایک دوسرے کو موازنہ کر کے گویا کہ فخر کر رہے ہوں گے. فَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ يَوْمَئِذٍ أَكْثَرَهُمْ كُلِّهِمْ وَارِدَةً, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو آنے والوں کے اعتبار سے, امتیوں کے اعتبار سے, نبیوں کے اعتبار سے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ماننے والے اور اتباع کرنے والے امتیوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا ہوا میں رہوں گا, میں امید کرتا ہوں. وَإِنَّ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ قَائِمٌ عَلَى حَوْضٍ مَلْآن, اور نبیوں کا حال آپ نے بتایا کہ نبیوں میں سے ہر نبی ایک حوض پر ہوگا جو حوض بھرا ہوا ہوگا, ہر نبی کا کیا ہوگا؟ ایک حوض ہوگا اور اس نبی کے امتی اس حوض پر آئیں گے. مَا هُوَ عَصًا يَدْعُو مَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّتِهِ, اس کے پاس ایک عصا ہوگا لاٹھی ہوگی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بلائے گا, آؤ یہاں پر آؤ, میرا امتی ادھر آؤ, میرا امتی ادھر آؤ, وہ بلائے گا اپنے اپنے امتیوں کو, جن کو وہ پہچانے گا وہ نبی ان کو اس حوض پر اپنے پاس بلائے گا. وَلِكُلِّ أُمَّتٍ سِيمًا يَعْرِفُهُمْ بِهَا نَبِيُّهُمْ, اور ہر امتی کی کچھ نہ کچھ ایسی علامت ہوگی, سائن ہوگی, جس کی وجہ سے قیامت کے حشر کے میدان میں اس امت کا نبی اس امت کے افراد کو اس کی اس سائن سے علامت سے پہچان لے گا. کہ کیسا پہچانے گا؟ آدمی کو سوال پیدا ہوتا ہے تو علامت سے پہچانے گا, یہ نہیں کہا کہ نبیوں کو تو علم غیبی ہوتا ہے تو پہچانتے ہیں بغیر کسی علامت کے بھی, نبیوں کے لیے علامت ہوگی, اس علامت کو دیکھ کے ہر نبی اپنی امت کو پہچان لے گا. اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے, معتبر ہے. اسے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جب مخلوق پیاسی ہوگی, علماء نے لکھا ہے اس کو, مناوی اور دوسرے علماء نے لکھا, امام الغزالی نے بھی لکھا ہے اس کو, بہت ساروں نے لکھا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا, پیاس لگے گی لوگوں کو, بہت گرمی ہوگی, تو ایمان والوں کے لیے امتیوں کے لیے اللہ کی طرف سے غیبی خصوصی تکریم اور اکرام والا ایک انتظام ہوگا کہ نبیوں کے ذریعے سے امتوں کو پانی پلانے کا موقع ملے گا, یہ امتیوں کی بھی عزت ہوگی اور نبیوں کے لیے خوشی کا سبب ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگا. تو حوض ہوگا ہر نبی کا اور حوض پہ لوگ آئیں گے, اپنے اپنے نبی کے حوض پہ جائیں گے اور پیئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حوض ہوگا, اللہ کے نبی کتنے لوگ آئیں گے, کتنے لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, ما انتم بجزء من مئة الف جزء ممن يرد علی الحوض. یہ بہت خوشی کی بات ہے, اللہ کا احسان ہے. امام احمد دا اور ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے, کیا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ما انتم بجزء من مئة الف جزء, امت کے ایک لاکھ حصے اگر کیے جائیں تو تم ان میں سے ایک حصہ بھی نہیں, یعنی صحابہ اتنے تھوڑے ہیں, اتنے لوگ ہیں کون, ممن یرد علی الحوض, جو میرے حوض پر آئیں گے اگر ان کو لاکھ مانا جائے تو تم ان میں سے ایک بھی نہیں ہو, یعنی صحابہ جتنے ہیں ان کے مقابلے میں ایک لاکھ گنا اور لوگ ہوں گے جو اس یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آئیں گے, اتنی بڑی بھیڑ ہوگی, اتنے امتیوں کا آنے کا موقع ملے گا, اتنے لوگ اس حوض پر آئیں گے. اس کو امام احمد ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے. کتنا بڑا حوض ہوگا آپ سوچیں گے, اتنے جب لوگ آئیں گے تو مسجد میں اگر یا محرم کا اگر شربت بٹ رہا ہو, نہیں بانٹنا چاہیے, شربت بانٹنا غلط نہیں ہے, محرم کا شربت بانٹنا غلط ہے, یہ شیعہ کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا نہیں, صحابہ نے نہیں بانٹے تھے. اگر بٹ رہا ہو یا چلیے آب زمزم بٹ رہا ہو تو لوگ کیا حال کر دیتے, پورے جو ہے برتن گرا دیتے, وہ بانٹنے والا پھینک کے گلاس ہوتا, جاؤ پیو تم تمہارا. کہ قوم ہے کہ کیا ہے یہ, کیسا پیتی زمزم ہے, ذرا دم رک, ذرا دم, ذرا دم لے, نہیں سنتا کوئی کسی کا, چھین کے لوگ اس سے پی پی کے چھوڑ کے چلے آتے. وہاں کیا حال ہوگا, اتنے لاکھوں سے لوگ, اتنے مسلمان جب آئیں گے تو کیا ہوگا. تو حوض ایسا چھوٹا نہیں ہوگا جیسے مسجد کا حوض ہوتا ہے, وہ حوض کتنا بڑا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ٹینشن نہیں ہو اس لیے بتا دیا, ابھی سے ٹینشن ہو کہ میں پہلے جا کے کیسا وہاں پہ حوض پہ پیوں گا. ابھی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حوضی کما بین صنعاء والمدینہ, میرا حوض اتنا بڑا ہوگا جیسے صنعاء جو یمن میں ہے ساؤتھ میں اور مدینہ, اس کے بیچ میں جتنا ڈسٹنس ہے اتنا بڑا حوض ہوگا. آپ بولیں گے صنعاء ہم کو معلوم نہیں, مدینہ کتنا ڈسٹنس ہے. آج اگر سٹریٹ ڈسٹنس دیکھا جائے تو 1116 کلومیٹر کا فاصلہ دونوں میں ہے. ناپیں گے اگر ایک فٹ پٹی سے سیدھی لکیر کھینچیں گے تو کتنا ہوتا ہے, 1000, یعنی ہزار پکڑ لیجیے آپ, 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے صنعاء سے لے کر مدینہ تک, اتنی چوڑائی اس کی ہوگی حوض کی, چوکور حوض ہوگا وہ اسکوائر, اور اس کی چوڑائی کتنی ہوگی, ڈسٹنس کتنا ہوگا, 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا, اتنا بڑا حوض ہوگا. تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پانی ملتا کہ نہیں ہم کو کیا معلوم, کیا لائن لگانا پڑتا وہاں پہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیئیں گے کیسا, لائن لگا کے پیئیں گے کیسا پیئیں گے بھائی, برتن تو نہیں کہ یہاں سے لے کے جانے کا, کوئی عہد نامہ میں بول کے جائے کہ لوٹا بھی رکھ دینا حوض پہ کام آئے گا, وہاں نہیں ملا تو کیسا پینا, تو لوٹے میں کم سے کم ہاتھ ڈال کے تو لے لوں گا میں بھیڑ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فیہ الانیت مثل الکواکب, حوض کوثر پر پیالے ہوں گے, کیسے ہوں گے, ستاروں کی طرح. علماء نے کہا دو باتیں, کہ صاف شفاف چمکتے ستاروں کی طرح ہوں گے, اور جتنی گنتی ستاروں کی ہے ویسے ستاروں کی گنتی کے جیسے ہوں گے. کہ آسمان میں کسی کو بولیں گے تیرے کو کام دیتے تنخواہ, ستاروں کو گن, تو بولیں گے بھائی پاگل وغیرہ سمجھے, اپنے گھر کے کسی آدمی کو دو ایک کام. ستارے کوئی گن سکتا ہے, نہیں گن سکتا. اتنے زیادہ اس پر پیالے ہوں گے, کسی کو ایسا نہیں لگا کہ میرا پیالہ کہاں ہے, میرے کو پیالہ ہی نہیں دیا, اتنے پیالے وہاں پر ہوں گے. یعنی وہ حوض ہے امتیوں کے لیے ایک اللہ کا انتظام ہے. قیامت کے حشر, حشر میں کسی انسان کو یعنی پانی مل جانا, کوئی بھی پانی ہو وہ تو بہت بڑی بات ہے, نبی کے حوض سے پانی ملے اور اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایسے خوبصورت پیالے وہاں پہ رکھے گئے ہوں, اور ہر ایک کے لیے آسانی کے لیے اتنے پیالے رکھے گئے ہوں, یہ اللہ کا بہت بڑا اکرام ہوگا ایمان والوں کا. آپ دیکھیں اللہ تعالی ہمارے پہلے ہمارے لیے انتظام کرے گا, ہم اللہ کے حکموں کو کتنا مانتے ہیں. اللہ نے کیا انتظام ہمارا کیا کہ نبی ہم سے پہلے حوض پر ہوں گے. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, اس سے معلوم ہوتا بہت پیالے ہوں گے اور بہت بڑا حوض وہ ہے, چھوٹا نہیں ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا, حوضی مسیرت شہر, میرا حوض ایک مہینے بھر چلتا رہے دوڑتا رہے, گھوڑا سواری جو بھی ہے, اتنا جو سفر کر کے ایک مہینے کے بعد جہاں پہنچے گا کوئی, اتنا زیادہ چوڑا ہے, اس کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے. اور وزوایاہ سواؤن, اور اس کے جتنے بھی اینگلز ہیں, جتنے بھی اس کے اینگل ہیں وہ کیا ہیں, سب کے سب ایکول ہیں, یعنی وہ کیا ہے, اسکوائر ہے, چوکور ہے, چاروں ضلع اس کے برابر ہیں. وماؤہ ابیض من اللبن, اب دیکھیے وہ پانی کیسا ہے, آپ نے فرمایا وماؤہ ابیض من اللبن, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, دودھ سے زیادہ سفید. آپ سوچیں گے دودھ سے زیادہ سفید کیسا, اب وہاں جا کے معلوم پڑے گا, اللہ ہم کو پینے کی توفیق عطا فرمائے. وریحہ اطیب من المسک, اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ پاک ہے, عمدہ ہے. وکیزانہ کنجوم السما, اور اس کے جو پیالے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں, اتنے زیادہ اتنے خوبصورت صاف شفاف چمکتے ہوئے. میں یشرب منہ, میں یشرب منہ فلا یغم ابدا، اس حوض کے پانی کو یا اس حوض سے جو کوئی پیے گا وہ کبھی 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 پیاسا نہیں ہوگا، پیاس ہی نہیں لگے گی اس کی، پیاس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، وہ ایسا پانی ہے دودھ سے زیادہ سفید پاک صاف اور مشک سے زیادہ خوشبو والا، اور ایسا پانی کہ جو پینے کے بعد ہمیشہ کے لیے پیاس کا ٹینشن ختم، پیاس کبھی نہیں لگے گی اس کو، پیاس کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. کہاں یہ حدیث؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. یہ جو حوض ہے اس کے بارے میں ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں کوئی حوض ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ابھی تک نام نہیں آیا اس کا، ایک حوض ہے. یہ جو چیز ہے الکوثر، یہی صفات یہی پانی آیا کہاں سے ہے؟ تو حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیسیکلی یہ ہے جنت میں. یہ حوض کہاں کا ہے؟ یہ پانی کہاں کا ہے؟ یہ جنت کا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکوثر، اب نام آ رہا اس کا الکوثر. کوثر کیا ہے؟ الکوثر نہر فی الجنہ، ایک حوض ہے ایک نہر ہے. آپ فرماتے ہیں الکوثر نہر فی الجنہ، کوثر الکوثر یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے. ہا فتاہ من ذہب، اس کے جو کنارے یا سرے ہیں وہ کیا ہیں؟ سونے کے ہیں، اس کے کنارے سونے کے ہیں. وہ مجراہ علی الدر والیاقوت، اور اس کا بہاؤ کس پر ہے؟ موتیوں پر اور یاقوت پر. اب جاؤ مثلا کوئی آدمی ایک بڑے اچھے علاقے میں، جیسے کشمیر کو لوگ بولتے تھے بہت خوبصورت کشمیر، وہاں پر جائے آدمی فوٹو بھی دیکھتا ہے، آدمی ایک دم پانی بہ رہا ہے اور سفید سفید گول گول پتھر پڑے ہوئے، کتنا خوبصورت لگتا ہے. اس میں پتھر نہیں، اس میں کیا ہے؟ موتی اور یاقوت جیسے خوبصورت پتھر اس میں پڑے ہوئے ہیں. کس میں؟ جس پر سے یہ پانی بہتا ہے، یہ نہر بہتی ہے، نیچے ایک دم خوبصورت قسم کے پتھر ہیں. تربت ہو اب یا بوری ہم من المسک، اس کے جو کیچڑ یا اس کی جو مٹی ہے نیچے وہ پاک ہے. کتنی پاک ہے؟ مشک سے بھی زیادہ عمدہ ہے. کستوری جس کو بولتے ہیں، مشک ان تک آدمی اینڈ میں پوچھے گا مشک کس کو بولتے ہیں، کستوری جس کو کہتے ہیں، مسک جس کو کہتے ہیں، ہرن میں ہوتا ہے، خوشبو اس کی مشہور ہے کہ وہ چھپائے تو اس کی خوشبو چھپا نہیں سکتا انسان، کستوری سے زیادہ عمدہ خوشبو اس کی ہوگی. وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور اس پانی کا ٹیسٹ شہد سے زیادہ وہ پانی میٹھا ہوگا، وہاں کا ڈرنک ہے وہ اسپیشل، شہد سے زیادہ اس کا پانی میٹھا ہوگا. وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ، اور برف سے زیادہ سفید وہ پانی ہوگا، ایک دم صاف شفاف میٹھا ٹھنڈا اچھا عمدہ پانی، خوشبودار پانی. ایک آدمی کو یعنی وہ جنت کا پانی، جنت میں وہ نہر ہے. کس نے روایت کیا اس کو؟ امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن الکوثر، کوثر کے بارے میں. فقال هو نهر اعطانيه الله في الجنه، آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالی نے جنت میں مجھ کو دے دی ہے. جنت میں ایک نہر ہے، اللہ تعالی نے وہ نہر مجھ کو عطا کر دی ہے. ترابها مسك، اس کی مٹی مشک ہے. ابيض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید. واحلى من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا. يرد طائر اعناقها مثل اعناق الجزر، ایسے پرندے اس پر آتے ہیں پینے کے لیے جو اعناقها، جن کی گردنیں کیسی ہیں؟ اونٹ کی طرح ہیں، اونٹ کی طرح گردن، بڑے بڑے پرندے آتے ہیں اس پہ پینے کے لیے. اتنا بڑا ہے، جس پہ اتنے بڑے پرندے آتے ہوں کتنا ہوگا؟ ایسا نہیں چھوٹے میں کوئی کونے میں کوئی نہر چل رہی چھوٹی چھوٹی، ایسے بڑے بڑے پرندے اس پر آتے ہیں. فقال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ انہا لناعمہ، اے اللہ کے رسول ان پرندوں کا کیا کہنا، ایسا پانی پیتے فرشتے پرندے کیسے ہوں گے وہ؟ آپ نے فرمایا اکلوہا انعم بہا انعم منہا، ان کا ٹیسٹ ان پرندوں کا اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. یعنی وہ پی کے جو پرندے بنے ہیں ان کا ٹیسٹ کیا ہوگا، تو جنتی کو وہ کھانے کے لیے ملے گا. یہاں بھوکا ہے وہاں جا کے کھانے ملے گا انسان کو. یا اللہ کی خاطر بھوکا ہے روزہ رکھ رہا ہے, آمنے سامنے کھانا آتا ہے پھر بھی ہاتھ بڑھا کے کھاتا نہیں ہے, اللہ کی خاطر رکتا ہے کھانے سے پینے سے. اخلاص اللہ کے نزدیک بہت قیمت ہے اخلاص کی. ایسی ایسی چیزیں وہاں پہ رکھی کہ ایسا پانی پی کے ایسی غذا پر جو پرندے بنے ہیں کیا ٹیسٹ ہوگا ان کا, کیسے کھانے میں ہوں گے وہ. ابھی سے بعض لوگ سوچ رہے ہیں کھانے کا, وہ تو بہت جلدی سمجھ میں آتا اپنے کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلوہا انعام منہا, ان کا کھانا اس سے بھی زیادہ عمدہ ہوگا, ان کا کھانا ان سے بھی زیادہ عمدہ ہوگا. اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے, بعض روایت میں آکلوہا کا لفظ آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الکوثر کی خبر دی ہے یا اللہ تعالی نے دیکھنے کا بھی موقع دیا نبی کو, چھونے کا بھی موقع دیا نبی کو؟ آئیے دیکھتے ہیں احادیث میں کیا آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینا انا اسیر فی الجنت اذ عرض لی نہر, میں جنت میں جا رہا تھا, جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے آئے ہیں, خواب کا معاملہ ہے کہ نہیں آگے دیکھیں گے. بینا انا اسیر فی الجنہ, میں جنت میں چلا جا رہا تھا, اذ عرض لی نہر, تو ایک نہر میرے سامنے آئی, حافتاہ قباب اللؤلؤ المجوف, اس کے آس پاس کناروں پر ٹینٹس تھے, خیمے تھے, کیسے خالی موتیوں کے, یعنی پورا موتی کا ایک گھر اور اندر سے خالی باہر سے پورا کا پورا ایک موتی کا بنا ہوا گھر, خوبصورتی کے اعتبار سے بہت عمدہ دکھنے والا, موتی کے خالی موتی کے کھوکھلے موتیوں کے خیمے تھے, گھر تھے چھوٹے چھوٹے اس کے اطراف میں رکنے کے لیے رہنے کے لیے. قلت یا جبریل ما ہذا, میں نے جبریل سے پوچھا جبریل کیا ہے؟ قال ھذا الکوثر الذی اعطاک اللہ, ھذا الکوثر, اے نبی یہ تو کوثر ہے, یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ اللہ نے آپ کو دیا, یہ نہر یہ آپ کو اللہ نے دی ہے. ثم ضرب بیدہ الی طینہ فاستخرج مسکن, جبریل نے ہاتھ ڈالا, کہاں ڈالا؟ اس نہر میں, نیچے سے مٹی نکال کے بتائی, دیکھو تو مٹی جو اس کی تھی وہ کیا تھی؟ کستوری تھی, یعنی اس نہر میں سے دیکھو مٹی بتائی نکال کے, کہا اس کی مٹی کیا ہے؟ مشک ہے, کستوری ہے. ثم رفعت لی سدرۃ المنتہا, پھر میرے لیے سدرۃ المنتہا ظاہر کیا گیا, فرأیت عندها نورا عظیما, تو میں نے اس سدرۃ المنتہا کے پاس کیا دیکھا؟ ایک بہت بڑا عظیم نور دیکھا. سدرت المنتہا کے پاس کب گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ معراج کی رات میں گئے تھے. تو یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے, یہ حقیقی واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو آپ کو جنت دکھائی گئی, اور جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر بھی دیکھا, یہاں تک کہ آپ کو جبریل نے بتا دے کہ اس کی مٹی کیسی ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں دخلت الجنہ, میں جنت میں گیا داخل ہوا, فاذا انا بنہر حافتاہ خیام اللؤلؤ, تو میں نے دیکھا کہ اس کے آس پاس کناروں پر لؤلؤ جو موتی ہوتے ہیں ان کے خیمے ہیں, ٹینٹس ہیں. فضربت بیدی الى ما یجری فیہ الماء, میں نے ہاتھ ڈال کے دیکھا اس میں الکوثر میں, اس نہر میں, کہ یہ کس پہ بہتی ہے, اس کے نیچے کیا ہے. فاذا مسکن اذفر, تو بہت ہی خوشبودار مشک میرے ہاتھ میں آیا, بہت ہی خوشبودار مشک میرے ہاتھ میں آیا. فقلت ما ھذا یا جبریل, میں نے جبریل سے پوچھا جبریل کیا ہے, یعنی یہ جگہ یہ نہر کیا چیز ہے؟ قال ھذا الکوثر الذی اعطاک اللہ, جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ الکوثر ہے, یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اس کو بھی امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ کوثر الکوثر جنت کی نہر ہے, اور ایک حوض ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر میں دیا جائے گا, اس کا نام بھی کوثر ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین اظہرنا, ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تشریف رکھتے تھے. اذ اعفا اعفاء, اذ اعفا اعفاء, تھوڑی دیر کے لیے آپ پر گویا کہ غشی تاری ہو گئی, گویا کہ آپ گویا سو رہے ہیں, ایسا آپ نے سر جھکا کے اس طرح سے نیند کے جیسا حال آپ کا ہوا. ثم رفع رأسه متبسما, پھر آپ نے سر اٹھایا تو آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا, آپ مسکرا رہے تھے. فقلنا ما اضحکک یا رسول اللہ, ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنستے ہیں, کچھ تو بات ہے, آپ کیوں مسکرا رہے, آپ کی خوشی کا سبب کیا ہے, آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے. قال انزلت علی آنفا سورہ, آپ نے فرمایا اب اس وقت مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی قرآن کی. فقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے پڑھنا شروع کیا, آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, آپ نے پوری سورت پڑھی. ثم قال اتدرون ما الکوثر, آپ نے پوچھا صحابہ سے معلوم ہے کوثر کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے تھوڑا اور شوق پیدا ہو, آپ نے پوچھا معلوم ہے کوثر کیا ہے. فقلنا اللہ ورسوله اعلم, صحابہ کو ایک ہی جواب معلوم تھا اس سوال کا, ایک دم پرفیکٹ تھے اس میں, کیا بولتے تھے, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے, کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا ابھی کچھ بتانے والے ہیں, پوچھ رہے کا مطلب نہیں معلوم نہیں, کبھی ایسا پوچھتے تو صحابہ ایک دوسرے کو بتانا کیا ہے, ایسا نہیں کرتے تھے, یا ایسے نہیں ہوتا آپ کو نہیں معلوم آپ ہم کو پوچھ رہے نبی رہ گئے, ایسا نہیں بولتے, ان کو آدم معلوم تھا, وہ بہت عقل مند لوگ تھے, وہ جانتے تھے کہ نبی پوچھتے ہیں تو دھیان لانے کے لیے اور ہم کو سکھانے کے لیے. جیسے آج بھی آدمی کو بہت قیمتی معلوم ہے پیسہ کس کو بولتے, باپ بولتا نا بیٹے کو, عید کا ٹائم آیا تو کیسا بولتا معلوم ہے پیسہ کیا ہے, پیڑ پہ لگتا ہے, اچھا تو اس کو معلوم ہے, یعنی سوال پوچھتا ہے کا مطلب ایک انسان سوال کے ذریعے سے اس کی عظمت بتانا چاہتا ہے, اس کی حقیقت بتانا چاہتا ہے. آپ نے پوچھا معلوم ہے کوثر کیا ہے, صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال فإنه نهر وعدنیہ ربی عز وجل, آپ نے فرمایا کوثر ایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کر رکھا ہے, مجھ سے وعدہ کیا ہے. علیہ خیر کثیر, اس نہر پر خیر کثیر ہے, یہ لغوی مطلب ہے الکوثر کا, خیر کثیر بہت بڑی خیر, بہت زیادہ خیر اس پر, خیر کثیر ہے اس نہر پر, کیا ہے خیر کثیر, بہت زیادہ بھلائی ہے اس پر. ہوا حوض, آپ نے فرمایا وہ حوض ہے, جنت میں نہر اور کیا ہے, ہوا حوض, اور مسلم کے الفاظ میں ہے علیہ حوض, اس پر ایک حوض ہے, یعنی اس نہر پر کیا ہے ایک حوض ہے. ترد علیہ امتی یوم القیامہ, میری امت اس حوض پر قیامت کے دن آئے گی. آنیتہ عدد النجوم, اس پر جو پیالے ہیں وہ ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں. علیہ حوض, اسی لیے علماء نے کہا کہ جنت کی نہر جو ہے اصل میں یہ کوثر ہے, الکوثر ہے, اور اس نہر کا پانی اس حوض میں آتا ہے. تو حشر کے میدان میں جنت کی نعمت شروع ہو جائے گی ایمان والوں کے لیے, کتنا بڑا احسان اللہ کا, ابھی جنت میں گیا نہیں ہے لیکن جنت کا پانی چل کے اس کے پاس آیا ہے, ویسے ہی جیسے ہدایت کی بارش اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آئی. لیکن آج ایمان والے غیر ایمان سب کے لیے آتا ہے, بادل چل کے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی مثال کیسی بیان کی, جیسے بارش. حشر کے میدان میں جنت کا پانی بندوں تک آیا ہے, حوض میں, باہر حشر میں آیا ہے, بندوں کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ کا خصوص انتظام, نبی کی تکریم و نبی کی تسکین. اور یہ اصل ہوگا پانی جنت کا, لیکن دیا جائے گا کہاں پر, حشر میں. اسی لیے دونوں صفات جو احادیث میں آئی ہیں حوض کی اور وہی صفات آئی ہے جنت کے پانی کی, اس نہر کی, دونوں ایک ہی ہیں, شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید, اور ایک دم خوبصورت ایک دم نہر ایسی کہ اس کے اطراف میں کیا ہے, خیمے لگے ہوئے ہیں ایک یعنی کھوکھلے موتیوں کے, اور وہ پانی کیسا ہے, مشک سے زیادہ خوشبو والا ہے. مشک سے زیادہ خوشبو کیسی ہوگی وہی معلوم پڑے گی. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں. اس سے معلوم ہوا کہ حوض کوثر اور جنت کی نہر الکوثر دونوں کا ریلیشن ہے, دونوں ایک ہی ہیں, دونوں ایک ہی اصل نہر ہے جنت میں, اور اس کا پانی کہاں آتا ہے, حوض کوثر پر, حشر کے میدان میں. لیکن ایک بہت بڑی گندگی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بار بار آپ لوگ شرک بدعت کرتے ہو, کیوں کرتے ہو ایسا؟ ایک بہت بڑی گندگی ہے اور برائی ہے جو اس ایک انسان کو اس حوض پر سے دھتکارے جانے کا سبب بنے گی. حوض موجود, نبی موجود, پانی موجود, لیکن جب ایک آدمی اور کچھ لوگ اس حوض کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان کو فرشتے دھتکار دیں گے, آنے نہیں دیں گے, رکاوٹ بن جائے گی. کیا وجہ ہوگی؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انی فرتکم علی الحوض, میں حوض پر تمہارا فرت ہوں. فرت کے کیا معنی ہے؟ علماء نے کہا فرت کے معنی ہوتے ہیں جو سب سے آگے جا کے سب تیاری کرے. جیسے کوئی یہاں کہتا ہے ٹھیک ہے تم لوگ پہنچو, میں گھر پہ جاتا سب سیٹ کرتا پھر تم لوگ آؤ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرت. جو دوسروں سے آگے جا کے سب سیٹنگ تیاری وغیرہ سب سیٹ کر کے آؤ, اس طرح سے ہو. آپ نے فرمایا انا فرتکم علی الحوض, میں حوض پر پہنچنے میں تمہارا فرت ہوں کہ تمہارے حساب سے میں سب آنے کے حساب سے سب تیاری برابر کر کے تمہارا انتظار کروں گا. اسی لیے ایک روایت میں آپ نے فرمایا تمہارا انتظار کروں گا میں. اور آپ فرماتے ہیں من مر بی شرب, جو بھی میرے پاس آئے گا مجھ سے گزرے گا وہ پیے گا, اس کو پینے کا موقع ملے گا حوض سے. ومن شربا لم یغم ابدا, اور جو اس حوض کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا, اس کو پیاس ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے, پیاس کی تکلیف سے آزاد ہو جائے گا. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي, کچھ لوگ آئیں گے حوض پر آنے کی کوشش کریں گے, میں ان کو پہچان دوں گا, وہ مجھ کو پہچان لیں گے, ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے. تم میو حال ابئی نہیں ابئی نہ ہوں, لیکن پھر میرے اور ان کے بیچ میں رکاوٹ آ جائے گی. رکاوٹ کیا ہوگی؟ وہ فرشتے ہوں گے, آنے نہیں دیں گے. فاقول انہم منی, میں کہوں گا ارے تو میرے ہیں, یہ میرے ہیں, میرے امتی ہیں, آنے دو, کیوں روکتے ہو ان کو؟ انہم منی. فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک, فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم اے نبی آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی چیزیں نکال لی, آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نیا نکالا دین میں, کیا کیا دین میں تبدیلیاں کی. احدث بدعت نکالنا, نئی چیزیں نکالنا, چاہے وہ کفریہ بدعت ہو یا کفریہ بدعت نہ ہو, بدعت نکالنا. فاقول سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی, تو میں جب فرشتے مجھ سے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم انہوں نے بہت کچھ نیا نکالا تھا, آپ کو کیا معلوم انہوں نے کیا کیا آپ کے بعد دین میں بگاڑ پیدا کیا, بدعتیں نکالی, بدعتوں میں پڑ گئے. آپ کہیں گے جب سنیں گے فرشتوں کی بات کہ یہ بدعتیں نکالنے والے ہیں, یہ دین کو چھوڑ کے بے دینی اختیار کرنے والے ہیں, یہ مرتد لوگ ہیں, یا یہ بدعت نکال کے شریعت اور سنت کو چھوڑ کے دوسری چیزوں پہ چلنے والے ہیں, جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو آپ کیا کہیں گے؟ رحمت للعالمین کی زبان سے کیا کلمات نکلیں گے؟ آپ کہیں گے سحقاً سحقاً, دو بار کہیں گے, دوری ہو, دوری, ہٹو دور, ہٹو دور, دوری ہو. کس کے لیے؟ لمن بدل بعدی, جس نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آدمی بولتا کیا ہوتا ہے, برا کیا ہے, کنڈے کر رہے برا کیا ہے, 12 ربیع الاول کا جلوس نکال رہے منع, برا کدھر ہے, یہ منع کدھر ہے, وہ منع کدھر ہے. جیسے ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی نکالنے کا اس کو جو ہے اللہ کی طرف سے اس کو اگریمنٹ ہو چکا ہے, اس کو پاسپورٹ مل چکا ہے, اس کو ویزا مل چکا ہے, اس کو اجازت نامہ مل چکا ہے, دین کے ساتھ جو چاہے کھلواڑ کرے. اللہ کے دین پر چلنا, اس دین پر چلنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے بغیر کسی بدعت کے نکالے فرض ہے. بدعت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. بدعت کوئی معمولی چیز نہیں, مطلب بدعت ہے کیا, کیا کفر ہے کیا؟ دین میں نیا نکالے تو کیا ہوتا, اچھا ہی تو ہے, کیا غلط دکھ رہا ہے اس کے اندر ہے. لیکن بدعت بدعت دین کو بدلنے کی سازش ہے، دین کو بدلنے کی کوشش ہے، اللہ کے لائے ہوئے دین میں اپنی طرف سے اپنی گندگی جمع کرنا یہ بدعت ہے، اپنی عقل کو دیندار دین بنانے والا بنا دینا اس کا نام بدعت ہے۔ کتنی بڑی کتنا بڑا جرم ہے کہ جو نبی کا اختیار نہیں ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینا، اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ بدعت گھڑنا ہے۔ شریعت دینے والا اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ بلا رہے ہیں ان کو آنے دو لیکن ان کو نہیں آنے دیا جا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں نکالی ہیں۔ کچھ تو وہ ہوں گے جو جن کی بدعت ایسی ہوگی کہ جنہوں نے ایمان چھوڑ کے کفر ہی کو دین بنا دیا، جو مرتد ہو گئے۔ آپ بتائیے قبر پرستی کیا ہے؟ ایک ایسی بدعت ہے جو شرک بھی ہے، اسلام سے نکالنے والی ہے، آگے آئے گا اس کا ذکر۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کی۔ تو میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، دوری ہو اس کے لیے، دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد تبدیلیاں کی۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن عبد البر اپنی کتاب میں کہتے ہیں، کلو امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، امام النووی نے اس کو شرح مسلم میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں کلو من احدث فی الدین فہو من المطرودین عن الحوض، جو بھی آدمی دین میں بدعتیں نکالتا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جس کو حوض سے دھتکار دیا جائے گا۔ دین میں بدعتیں نکالنے والے حوض سے دھتکارے جانے والے ہیں، کل خوارج والروافض وسائر اصحاب الاہواء، جیسے خارجی فرقہ ہے، جیسے رافضی فرقہ ہے شیعہ میں، اور جیسے سارے بدعتی فرقے ہیں، سب کو حوض سے کیا کیا جائے گا؟ دھتکار دیا جائے گا۔ امام نووی نے مسلم کی شرح میں ان کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث، اس سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ میں پہچان، کچھ لوگوں نے کہا کہ میں پہچان لوں گا تو یہ اس کا کیا مطلب ہے، علم غیب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہت ساری باتیں جو کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، اور ایک روایت سے مزید واضح ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ، جو قبرستان ہوتا ہے، بقی، جس کو جنت البقیع لوگ کہتے ہیں، بقیع الغرقد اس کے لیے لفظ آیا ہے، تو آپ قبرستان گئے۔ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون، آپ نے قبر والوں کو سلام کیا اور آپ نے قبرستان کی دعائیں، آپ نے کہا السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے ایمان والوں کی بستی والوں، السلام علیکم، تم پر سلام ہو، وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون، ان قریب، ان شاء اللہ، ان قریب ہم تم سے آ کے ملنے والے ہیں، یعنی ہمارا بھی وقت آئے گا، ہم بھی آ کے تم سے مل جائیں گے، نہ آخرت میں ہم بھی پہنچنے والے، تم ہم سے پہلے گئے۔ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، بڑی تمنا ہے، کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَدِدْتُ أَنَّا رَأَيْنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، کاش کہ ہم، بڑی تمنا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا یہ وہ بڑا جھگڑا ہے نبی کے بھائی کافر؟ صحابہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، واخواننا الذین لم یأتوا بعد، ہمارے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں کہ بعد میں ایمان والے ہیں، الذین لم یأتوا بعد۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہ کہے کہ بعد والے افضل ہیں، اس لیے کہ سارے ایمان والے کیا ہیں، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں سب کے سب کیا ہیں، ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں۔ لیکن صحابیت کا مرتبہ اور زیادہ اس سے اوپر کا ہے، کیونکہ وہ ایمان والے بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ تو آپ نے کہا تم تو صحابہ ہو ہی ہو میرے، لیکن ہمارے اصل میں بھائی وہ ہیں جو ہمارے بعد آنے والے ہیں۔ یہی بات امام نووی اور دوسروں نے کہی ہے۔ فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من امتك يا رسول الله، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیسا پہچانیں گے ان کو جو آپ کے بعد آپ کی امت میں آنے والے ہیں. اب دیکھیں صحابہ کو علم غیب کا عقیدہ ان کا تھا, یہ پوچھنا ہی غلط ہو جائے گا پھر تو. آپ کیسا پہچانیں گے اگر تم کو یعنی مانتے نہیں تم اس کو علم غیب ہے؟ نہیں, صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا. آپ کیسے پہچانیں گے ان کو جو آپ کے بعد آنے والے ہیں آپ کی امت میں سے؟ وقال ارأيت لو ان رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم. ایسے کئی جانوروں کے بیچ میں, گھوڑوں کے بیچ میں ایسے گھوڑے ہوں جن کے کالے وغیرہ گھوڑے ہیں, ان کے بیچ میں ایسے گھوڑے ہوں جن کے چہرے پیشانیاں اور جن کے جو جوائنٹس جو ہے سفید رنگ کے ہو, کیا تم ان کو پہچان نہیں لوگے؟ یعنی ایسا گھوڑا ہے جس کے پاؤں میں سفیدی ہے, چہرے پہ سفیدی ہے اور باقی کالا ہے پورا یا دوسرے رنگ کا ہے, تو کیا اس سفیدی کی وجہ سے فوراً دیکھتے پہچانے گا نہیں اس کو؟ تو صحابہ نے کہا کہ بالکل پہچانیں گے. اللہ یعرف خیلہ, کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچانے گا نہیں جس کے حصوں پہ سفید سفید دھبے ہیں, یعنی سفید حصے اس کے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور پہچانیں گے. قال فانہم یاتون غرا محجلین من البدو, آپ نے فرمایا تو میرے امتی جو ہوں گے قیامت کے دن غرا محجلین آئیں گے. غرا محجلین کیا ہے؟ غرا ان کے چہرے وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے, ان کے ہاتھ وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے, ان کے چہروں کو اور ہاتھوں کو دیکھ کے میں ان کو پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہے. دنیا میں جو وضو کیا جاتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ وضو کیا ہوگا؟ روشن ہوگا اور آدمی کا چہرہ اور اس کے ہاتھ چمکتے ہوئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ آئیں گے, میں بھیڑ میں ان کو پہچان لوں گا. بعض علماء نے کہا کہ یہ چیز صرف اس امت کو ملے گی, کیونکہ دوسروں سے پہچاننے کے لیے, دوسروں سے پہچاننے کے لیے انہی میں یہ چیز ہونا چاہیے. وضو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, وضو بہت بڑی چیز ہے. آپ سوچئے وضو جب اتنی بڑی چیز ہے تو جس چیز کے لیے وضو ضروری ہے وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حکم اسی کا دیا ہے. تو یہاں پر کہا کہ میری امت کو میں اس طرح سے پہچان لوں گا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا وَأَنَا فَارَتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ, میں حوض پہ تم میں سب سے پہلے پہنچنے والا ہوں. أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِ كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ, جیسے بھٹکے ہوئے اونٹوں کو بھگایا جاتا ہے ویسے کچھ لوگوں کو میرے حوض سے بھگایا جائے گا. آپ لوگ آگے ہو کے تھوڑا بیٹھیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ ملے, کئی لوگ ہیں جن کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, تو تھوڑا آگے ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انادیہم انادیہم, میں پکار کے ان سے کہوں گا الا ہلم, آؤ یہاں پر, الا ہلم یہاں آؤ. فیقال انہم قد بدلوا بعدک, مجھ سے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد تبدیلیاں کر رکھی تھی. فاقول سحقن سحقن, تو میں کہوں گا دوری ہو دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد تبدیلیاں کی. اس کو امام مسلم نے کتاب الطہارہ میں روایت کیا ہے. تو ایک بات یہاں پر معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض, اس پر پہنچنا ہے تو بدعتوں سے پاک صاف ہو کے دنیا سے جانا ضروری ہے. اس لیے آج بار بار جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی بدعت سے بچو, تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ بدعت سے بچ کے نہیں گیا, بدعت سے بچ کے نہیں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پہنچنے اور اس کے پانی پینے سے محرومی انسان کے لیے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو بدعت سے پاک صاف ہو کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پہلی گندگی ہے جس سے امت کو بچنا ضروری ہے, اور حوض کے سلسلے میں یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اگر اس حوض پہ پہنچنا ہے پینا ہے تو بدعتوں سے زندگی میں بچنا بہت ضروری ہے. بدعت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے بدعت بولے لیکن بدعت کیا ہے؟ دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھنے کی بجائے, اس پر عمل کرنے کی بجائے اپنے دل سے کچھ بھی نکالنا, اپنے دل سے کچھ بھی عبادت کرنا, عبادت میں کوئی بھی طریقہ نکالنا, دین میں نئی نئی رسمیں نکالنا, اس کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے. اس کا نام بدعت ہے. بدعت سے بچنا بہت ضروری ہے. ایک مسئلہ یہاں پر ہے کہ یہ جو حوض ہے اس کے بارے میں ایک دوسری بات, اب دوسرا مسئلہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ بولتے ہیں کہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سے ملنے کے لیے آئے. کچھ بھائی ہمارے بولتے ہیں کہ فلانی واقعات بیان کرتے بہت سارے, فلانے بزرگ تھے انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ, مرنے کا ٹائم آیا ان کا تو بھائی سے کیا کہا, جاؤ پانی لے کے آؤ. اب بھائی گیا پانی لانے کے لیے, لے کے آیا بےچارا, تو انہوں نے کیا کہا, میں نے پی لیا. بھائی نے بولا کیسا پیے, تمہارے میرے سوا تو گھر میں کوئی اور ہے نہیں. تو انہوں نے کیا کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے اور مجھ کو پانی پلا کے گئے. اب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے, غلط ہے, جھوٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں جھوٹ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے اولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملنے نہیں آئے, اور آپ اپنی وفات کے بعد دنیا میں نہیں آتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے. تو حوض سے یہ بات بھی جڑی ہوئی ہے, یہ عقیدہ باطل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد دنیا میں آتے. ایک تو یہ لوگ ہیں کہ آ سکتے ہیں کہ فلانا نوجوان تھا ہر قدم پہ درود پڑ رہا تھا, لمبا واقعہ ہے وزال درود. اب کوئی اس کو پوچھے بےچارے بھائی کیوں پڑتا تو ایسا کام اس کو, ایک مرتبہ میں سفر میں تھا میری ماں کے ساتھ میں اور میری ماں مر گئی, اس کا منہ کالا ہو گیا پیٹ پھول گیا, تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا ہوا میں سے حجاز کی طرف سے ایک ابر آیا اور اس ابر میں سے ایک شخصیت آئی سفید کپڑوں میں اور اس نے میری ماں کے منہ پہ سے ہاتھ پھیرا اور پیٹ پہ سے ہاتھ پھیرا. میں نے پکڑ کے پوچھا آپ کون کہ آپ میری مصیبت میں میرے کام آئے؟ تو اس آدمی نے کہا مجھے نہیں جانتا, میں تیرے نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جھوٹا واقعہ ہے. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے پیٹ پہ ہاتھ پھیریں گے؟ کل آپ نے سنا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا جو نہیں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں بیعت کرنے کے لیے آتی تھی, آپ ان سے ہاتھ ملاتے نہیں تھے بیعت میں. آپ کہتے تھے تمہارا بولنا ہی میرے لیے کافی ہے. عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوتے تھے؟ زندگی میں نہیں چھوتے تھے. اب یہ دیکھیں پیٹ چھوڑے عورت کا, چہرے پہ سے ہاتھ پھرا رہے. بعض لوگوں سے بات کی تو کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر چھوتا نہیں کیا؟ اچھا ڈاکٹر بنا دیا اللہ کے نبی کو, اللہ رحم فرمائے. بتائیے ڈاکٹر کو چھونے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ وہ عجیب و غریب طریقے سے معجزاتی طریقے سے کچھ نہیں کر سکتا ہے, چھوئے بغیر کیسا آپ کا آپریشن کرے گا؟ ہوا میں تھوڑی آپریشن کر سکتا ہوں انگلیوں سے, ایسے ڈاکٹر ہے وہ, بابا تھوڑی ہے. ورنہ ابھی ماڈرن بابا ایسے بھی نکلے ہیں جو کینچی سے کھول کے کیا کرتے ہیں, کینچی سے کینچی والے بابا, بچوں کی جو پیپر کٹنگ کرنے کے رہتا ہے وہ کینچی لے کے, کینچی ادھر ہے, کینچی ادھر ہے, کینچی ادھر, ان کو ہی کینچی لگا دیے معلوم نہیں کہاں ہے وہ. امت کو کوئی بھی آتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. آپ بتائیے سب کے پیچھے ہم جاتے ہیں کہ نبی کے پیچھے نہیں جا سکتے ہم؟ نبی کے پیچھے چلو بولے تو ایک دم آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے, اور کس کے جائے گا تو کس کس کے پیچھے جائے گا؟ ایسے ایسے لچے لفنگوں کے پیچھے جاتا ہے کہ جو چہرے پہ ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں, اور وہ بابا اللہ والے, اور گانے لگے ہوئے ہیں ڈسکو اور وہ اس کے اندر جو ہے علاج کر رہا لوگوں کا, میوزک بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ کام چل رہا ہے اس کا, انٹرٹینمنٹ, پبلک ویٹنگ میں ہے تو اس کو میوزک بھی چاہیے. کیا یہ دین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, خواب میں آنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن بنفس نفیس آنا, خود آنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیسا معلوم پڑے گا؟ ہمارے پاس تو ایک ہی ہتھوڑی ہے, کتاب و سنت کی ہتھوڑی ہے, اس سے جتنی بھی چیزیں ہیں پتھر پھوڑ کے ختم کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم ستل, کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے. انکم ستلقون بعدی اثرتن, میرے بعد تم بہت سی ترجیحات دیکھو گے, یعنی میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو حکومت کے عہدے مل رہے ہیں, تم کو عہدے نہیں ملیں گے. اسلام غالب ہو چکا ہے, حکومت ہو چکی اسلام کی, میں دنیا سے جب چلا جاؤں گا تو تم میرے بعد دیکھو گے کہ تمہاری بجائے دوسروں کو کیا ملے گا, حکومت کا عہدہ ملے گا, ترجیحات دیکھو گے. تو فاصبروا, تم صبر کرنا, حتی تلقونی غدن علی الحوض، میرے بعد تم کیا کرنا، صبر کرنا یہاں تک کہ کل کے دن، کل کون سا ہے یہ، واپس کل، کل قیامت کا کل ہے، کل کے دن جب تم مجھ کو حوض پر ملو گے تب تک تم کیا کرنا، صبر کرنا. تو صحابہ سے ملنے کا وعدہ کہاں کا ہے، حوض کا، تم صبر کرنا کیونکہ ملاقات کہاں ہونے والی ہے، حوض پر ہونے والی ہے. نبی سے صحابہ حوض پہ ملنے والے ہیں اور نبی پہلے ان کو آ کے مل رہے ہیں یہاں پہ، اتنے لائق لوگ کہ اگر زندگی میں ملنے لائق اگر کوئی تھا تو صحابہ تھے، کہ جن کو اللہ نے چن کے نبی کے ساتھ کر دیا کہ یہ لائق لوگ ہیں نبی کے ساتھ رہنے کے، ان سے کسی سے نہیں مل رہے اور کسی کو پانی پلانے کے لیے آ رہے اور کسی کی عورت کے پیٹ پہ ہاتھ پھرانے کے لیے آ رہے ہیں. بتائیے کیا عقیدہ ہے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دنیا میں نہیں آتے ہیں. کسی کے لیے سلام میں آ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ آقا آ رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں. کہ روح مبارک آ رہی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اور کوئی کہہ رہا کہ نہیں ڈائریکٹ خود آ رہے ہیں، جسم کے ساتھ آ رہے ہیں، دونوں طرف یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. آپ جہاں بھی اللہ نے آپ کو رکھا، اعلی علیین میں جہاں بھی اللہ نے چاہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اکرام کے ساتھ رکھا ہے. سڑی ہوئی دنیا میں واپس اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجے گا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آتے، کتنے مواقع آپ کیا ہے، صحابہ میں اتنے اختلافات ہوئے، مسائل پیدا ہوئے، مسلمہ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آ رہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اختلاف ہوا حل کرنے کے لیے نہیں آ رہے، خلیفہ کون بنے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں ہو رہی صحابہ میں نہیں آ رہے وہاں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے کو قتل کیا جا رہا ہے، پانی پلانے کے لیے نہیں آ رہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ان کو کوئی آ رہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے، اور یہاں گھر میں بیٹھے ٹھنڈی ہوا میں فلاں کو پانی پلانے کے لیے وہ بھی فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں. کیا عقیدہ ہے یہ، کون سا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس لیے قرآن و سنت میں نجات ہے، قرآن و سنت کی اتباع میں اور صحابہ کے عقیدے میں نجات ہے انسان کی. صحابہ سے کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ ٹھہرو ذرا ایک ہفتہ رکو اللہ کے نبی آئیں گے تو میں پوچھ کے بولتا ہوں، کبھی کسی صحابی نے کہا نہیں، کہا اس طرح سے. الکوثر کے بارے میں یہ کوثر ہے کہ حوض پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی وعدہ کیا کہ تمہاری میری ملنے کی جگہ کیا ہے، حوض کوثر ہے. ظاہر بات ہے امتیوں سے ملنے کا موقع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا موقع کہاں ملے گا، ایمان والوں کو، حوض کوثر پر. یہ لوگ ایڈوانس میں دیکھ رہے ہیں. سعید ابن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوثر میں صرف حوض کوثر اور جنت کی نہر کوثر نہیں آتی ہے، بلکہ اس میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے، اس میں بہت ساری خیر آتی ہے، اور بھی چیزیں جو خیر کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نبی کو دی. تو صرف نہر نہیں دی، نہر تو دی، صرف حوض نہیں دیا، حوض بھی دیا، لیکن اللہ نے اور بھی بہت خیر اپنے نبی کو دی. تو وہ ساری خیر کیا آتی ہے، الکوثر میں آتی ہے. تو اللہ نے جو فرمایا ان اعطیناک الکوثر، ہم نے اے نبی آپ کو کوثر عطا فرمایا، تو اللہ نے اپنے نبی کو بہت ساری خیر عطا فرما دی، سب اس میں آتا ہے. مثلا سعید ابن جبیر کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں انہ قال فی الکوثر، ابن عباس نے کوثر کے بارے میں کہا هو الخیر الذی اعطاه اللہ ایاہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ سب کی سب کوثر ہے، ہر بھلائی اس میں آ جاتی ہے. ابو بشر جو اس حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں قلت لسعید ابن جبیر، میں نے سعید ابن جبیر جو کہ تابعی ہیں ان سے پوچھا فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ، انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام کوثر ہے، کوثر کا مطلب وہ نہر ہے. فقال سعید، سعید ابن جبیر نے کہا النہر الذی فی الجنہ من الخیر الذی آتاہ اللہ ایہ، جنت میں جو نہر ہے وہ اسی خیر کے اندر آتی ہے. جنت میں جو نہر ہے وہ ایک خیر اللہ نے دی ایسا نہیں ہے، کئی خیر کثیر اللہ نے دی ہے. تو جنت کی نہر بھی ہے، حوض بھی ہے، اور بہت کچھ ہے، ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، الکوثر میں شامل و داخل ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے سلف کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ الکوثر اور خیر کثیر کے ضمن میں کیا کیا آتا ہے. کہتے ہیں وَنَقَلَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْكَوْثَرِ أَقْوَالًا أُخْرَى غَيْرَ هَذَيْنِ تَزِيدُ عَلَى الْعَشْرَةِ. دس سے زیادہ باتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں جو کوثر کے ضمن میں آتی ہیں کہ اللہ نے کیا کیا دیا نبی کو. ذرا غور کریں, بہت دیا بہت دیا بہت زیادہ زیادہ, تو کیا ہے یہ؟ نمبر ایک کہتے ہیں منہا قول اکرما, اکرما کہتے ہیں الکوثر النبوہ, اللہ نے اپنے نبی کو کیا دی؟ نبوت عطا فرمائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا, یہ بھی خیر میں آتا ہے. وقول الحسن, حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکوثر القرآن, کوثر میں کیا آتا ہے؟ اللہ کا قرآن بھی آتا ہے کہ خیر والا ہے کہ ایک حرف پڑھیں گے کیا ملے گا؟ دس نیکی. ایک ایک حرف پڑھیں گے دس نیکی, خیر کثیر ہے اس کے اندر, زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے, خیر کثیر ہے, دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے, خیر کثیر ہے, قرآن ہے. وکیلا تفسیر ہو, بعض علماء نے کہا کہ قرآن کی تفسیر مراد ہے کہ الفاظ کم ہے لیکن معنی بہت زیادہ ہے, ہر زمانے کے لیے رہبری ہے. وکیلا الاسلام کہا, ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد, خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے. اتمم تو علیکم نعمت ہی, اللہ نے نعمت اس کو بتایا ہے. وکیلا انہ التوحید, ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر میں کیا آتا ہے؟ التوحید آتی, اس لیے کہ توحید ایک چھوٹی نیکی ہے جو لیکن ہمیشہ کی جنت کا ذریعہ ہے. لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ کا کلمہ اسی پر مر جا ہمیشہ کی جنت, خیر کثیر, سارے گناہ معاف اور ہمیشہ کی جنت مل جائے گی, جنت کی چابی. وکیل کثرت الاتباع, ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ امتی اللہ کے نبی کے ہوں گے, سارے نبیوں میں سب سے زیادہ امتی کس کے ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. وکیل الایثار, اور آپ کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے مراد ایثار بھی ہے. وکیلا رفعت الذکر, آپ کے ذکر کو اونچا کرنا, آپ کے ذکر کو اونچا کرنا, یہ بھی کوثر میں داخل ہے. وکیلا نور القلب, ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر کا مطلب آپ کے قلب کا نور ہے, اللہ نے آپ کے قلب میں نور ڈال دیا, آپ کو نور عطا فرمایا گیا, قلب کا نور آپ کو دیا گیا. وکیلا شفا, آپ کو شفاعت دی گئی, یہ بھی کوثر میں ہے. وکیلا المعجزات, آپ کو معجزات دیے گئے, یہ بھی کوثر میں آتا ہے. وکیلا اجابت الدعاء, آپ کو دعا کی قبولیت دی گئی, جو مانگو گے ملے گا, یہ بھی کوثر میں آتا ہے. وکیلا الفقہ فی الدین, یہ کہا گیا کہ اس سے مراد دین کی گہری سمجھ ہے, یہ بھی کوثر میں آتا ہے. وکیلا الصلوات الخمس, پانچ وقت کی نماز, یہ بھی کوثر میں آتا ہے کہ پانچ پڑھیں گے پچاس ملیں گے, پانچ پڑھیں گے پچاس کا ثواب ملے گا, جماعت سے پڑھیں گے ایک کا ستائیس گنا ملے گا, تھوڑا کریں گے زیادہ ملے گا, سب کا اثر میں آتا ہے. اس کو فتح الباری میں تفسیر القرآن میں ابن حجر نے ذکر کیا ہے. ان اعطیناک الکوثر, یہ کوثر ہے کہ خیر کثیر جس میں سے خصوصی طور پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جنت کی نہر اور حوض کوثر داخل ہیں, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری خیر جو ابن عباس کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اس حوض پر پہنچنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ بدعات سے بچنا ضروری ہے کہ نبی کا طریقہ چھوڑ کے دوسرا طریقہ آدمی نہ اپنائے. اگر نبی کی سنت کی اتباع کرے گا حوض کوثر پر پہنچنا ممکن ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس حوض کا پانی پینے کو ملے گا, کتنی بڑی سعادت کی چیز ہے, اور کبھی پیاسا نہیں ہوگا آدمی اس سے. فصل لربک وانحر, دوسری چیز اللہ نے فرمایا اے نبی جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے تو اب آپ کیا کرو اس کے شکر کے طور پر, اس کے حصول کے طور پر, مزید اس کے لیے اللہ کے شکر کے طور پر کیا کرو؟ فصلی لربک وانحر, حاصل تو ہو گئی ہے, اللہ نے دے تو دیا ہے, لیکن بطور شکر آپ کو کرنا کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر, تو آپ نماز پر قائم رہیں, نماز پڑھتے رہیے اپنے رب کے لیے, وانحر اور اسی کے لیے قربانی کرتے رہیے. یہ دوسری مصیبت امت میں ہے. دیکھیے دو چیزیں ضروری ہیں, اب اس صورت میں دوسری بات آ رہی, بدعت سے چھوڑ گئے, اب دوسری مصیبت کیا ہے؟ شرک اکبر اور شرک اصغر. امت میں شرک اکبر پایا جاتا ہے قربانی میں, اور شرک اصغر پایا جاتا ہے نماز میں اکثر، بلکہ بعض نے تو نماز میں بھی شرک اکبر کر دیا، صلات غوثیہ پڑھ رہے ہیں اور کسی کا دل بول رہا ہے تو صلات معکوس پڑھ رہا ہے. بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا بےچارے، صلات غوثیہ کیا ہے؟ بغداد کی طرف رک کر کے نماز پڑھے اور ایک ایک قدم پہ پڑھتا جائے، آگے نکلتا جائے، یہ کیا ہے؟ صلات غوثیہ ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. اور کوئی آدمی، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بعض صوفیہ نے مجاہدہ، اتنا مجاہدہ کیا کہ کون سی نماز پڑھی؟ صلات معکوس. صلات معکوس کیا رہتی ہے؟ معکوس کا مطلب ہوتا ہے الٹا، تو صلات معکوس کا مطلب الٹی نماز. الٹی کا مطلب کیا؟ پہلے اتیات نہیں، فزیکل الٹی. کیسی پڑھتے ہو؟ آپ کی میرے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ اتنا خطرناک کام ہم تو نہیں کر سکتے. لکھا ہوا ہے، میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں. ہے کچھ لوگوں نے کہا نہیں اسپیشل لوگوں کا کام ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر ایک کی بس کی بات نہیں. کچھ ہوتا ہے نا، لوگ بولتے ارے اپنے بس کا نہیں، ان کے بس کا ہے. وہ ایک کیسی نماز ہے وہ کہ ایک اندھا کنواں، اندھا کنواں، اس کے اوپر ایک شاخ لٹکی ہوئی، اس شاخ کو پاؤں باندھ کے الٹا لٹک کے اللہ اکبر، اس کا نام صلات معکوس ہے. نفس کو مارنے کے لیے عقل کو بھی مار کے نماز پڑھنا. نفس کو ایسا مارتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ایسی نماز پڑھے کبھی؟ اب بیچارہ تہبند والا ہوگا تو کیسی پڑھے گا نماز، لنگی والا کیسے پڑھے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے. پاجامہ بھی پہن کے پڑھ رہا ہے تو گھٹنے تک تو آئے گا کہ سطر چھپا سکتے آپ؟ آپ کو ایک دم ٹائٹ والا وہ جو ہے لیس باندھنی پڑیں گی، اور ایک دم آپ کو یعنی جو ایسے کپڑے پہننے پڑیں گے جو آپ کو بھاگنے کے لیے پہننے پڑتے ہیں، ایسے کپڑے پہن کے پڑھنا پڑے گا. کیا ہے الٹی نماز؟ صلات معکوس. اور الٹا رخو کیسا کرے گا؟ سجدہ زمین ہی نہیں، زمین تو نیچے ہے، اوپر سجدہ کیسا کرے گا؟ صلات معکوس. لوگوں نے پڑھی ہے نماز، لکھا ہے کتابوں میں صلات معکوس ایسی ہوتی ہے، لکھا ہے کتابوں میں. بعض بزرگوں سے بڑے کڑے مجاہدے آتے ہیں مثلا صلات معکوس جیسے. آج کل لوگوں کے بس کی بات یہ نہیں ہے، عقل مند کے بس کی تو بات نہیں ہے. اگر زیادہ ہی شوق میں قرأت میں جھومنے لگا اور ڈالی مسٹیک ہو گئی تھی کہ کچی ڈالی پکڑا تھا، تو صلات معکوس نہیں، اس کی صلات جنازہ کا ہی نمبر آئے گا. وہ بھی کب آئے گا؟ جب لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ رات کے اندھیرے میں آواز میں جا کے پڑھ رہا تھا. اگر کسی کو نہیں معلوم پڑا تو کنویں میں پڑا رہے گا، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. آئے گی معلوم پڑے گا تو ہوگا نا، کس کو معلوم ہے ایسی ادھر کون نماز پڑھنے کو آئے؟ کوئی آدمی سوچے گا میں نے کہ یہاں کوئی بابا نے نماز پڑھے تھے اور ڈالی ٹوٹی تھی، تو اس کو کیا معلوم نیچے بابا گئے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. سمپل. ہم کو نماز کیسی پڑھنا ہے؟ ہمارے دل میں آتا ویسا نانا جان کی نماز، ایسا نہیں. نماز کس کی؟ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارنا ہے. نماز کیا ہے؟ پوری زندگی، چاہے نماز ہو یا عید ہو یا روزہ ہو یا لباس ہو یا طعام ہو یا پینا ہو کھانا ہو، کچھ بھی کھانا پینا، پانی پینا، شربت پینا، جو بھی ہو، زندگی کے تمام معاملات کس کے طریقے پہ ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدمی بدعت نکالتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے؟ ایسی ایسی الٹے الٹے کام کرتے کرتے نماز بھی الٹی پڑھنے لگ جاتا ہے. یہ صوفیت کی خرافات ہیں. صوفیت نے اتنا زیادہ الٹا کر دیا دین کو کہ نماز بھی الٹی کر دی، نمازی کو بھی الٹا کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یہ قاعدہ ہے بس، نبی کے طریقے پہ نماز اور نبی کے طریقے پر زندگی کے تمام اعمال، یہ ضروری ہے. فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ کو ہم نے خیر کثیر کوثر عطا فرمایا ہے، تو آپ نماز قائم کیجئے, فصلی لربک, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. سب سے بہترین چیز اللہ نے دی, ظاہر بات ہے سارے اعمال میں سب سے بہترین کا حکم اللہ نے دیا. سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ, جان لو کہ سب سے بہترین عمل آدمی کا اگر ہے تو وہ نماز ہے. سارے اعمال میں سب سے افضل نماز آدمی کی ہوتی ہے, سب سے بہترین عمل نماز ہے. آج امت میں سب سے کمی اگر ہے تو کس چیز کی ہے؟ نماز کی. چلو بھائی نماز کے لیے, میں آج نہیں کل سے. کیوں؟ مسلمان ہے نا, اذان ہوئی نا, طارت نہیں ہے, طارت نہیں. اور ولیمے میں دوسرے کے, وہ اپنے نہیں, دوسرے کے ولیمے میں جائے گا, نہا دھو کے جائے گا, ساتھ میں جیب میں لیمو لے کے جائے گا. لیمو سے دالچے کا مزہ کیسا آئے گا بھائی؟ دالچے کا ٹیسٹ آئے گا کیسے جب تک کہ اس میں لیمو اور دولا تھوڑی دیتا اپنے کو, دولے کا تو نہیں لے سکتے نا کٹار پہ کا, اس کے کٹار پہ ایک رہتا ہے, وہ اس کا رہتا ہو, وہ بھی کیوں رہتا ہے کہ لگ نہیں جانا کس کو. دولا غصے میں آ کے کسی کو دے دیا سسر کو یا کسی کو, یا جس نے جوتے اس کے چھپا دیے اور 5 لاکھ مانگ رہا, تو اس کے پاس مہر کے لیے نہیں, اس کو کہاں سے دے گا؟ کیا کیا رسمیں ہم لوگوں نے نکال کے رکھی ہیں. نماز کے لیے, نماز کے لیے اس کے پاس طہارت نہیں ہے, اپنی طہارت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. یہ مسلمان ہے کہ جو پاک نہیں, دین کم سے کم درجہ ہے کہ کم سے گندا تو نہ رہے مسلمان, ناپاک نہ رہے. باپ کے جنازے میں اس کو نماز پڑھنے کے لیے توفیق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ طہارت نہیں ہے. اچانک معلوم پڑا آفس سے ابھی آ رہا ہوں میں. کیوں نہیں ہوتی آپ سے طہارت؟ بولے جن پینٹ میں بیٹھنے نہیں ہوتا اس لیے ایسا ہوتا. اچھا تیری جن پینٹ اتنی پیاری ہے کہ تیرے کو طہارت غارت کرنا تیرے کو جائز لگتا ہے؟ کیا کچھ نہیں مسلمان کا. آپ دیکھیے مسلمان کا, میں کوئی دوسرے ملک کے لوگوں کا بات نہیں بتا رہا ہوں یا آسمان کی کوئی مخلوق کی بات نہیں, مسلمان کا حال ہے یہ. مسلمان کا حال ہے, طہارت کی حفاظت نہیں ہوتی اس کو. کہ ایک آدمی 5 نماز کی حفاظت کرے, فصلی, نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جس کا کہنا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ, جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اور امت کا حال کیا ہے کہ نماز بولے تو گھبراہٹ ہوتی, جیسے اذان سن کے شیطان بھاگتا ہے ویسے اس کو گھبراہٹ ہوتی کہ نماز کا ٹائم آ گیا. بتائیے کیا حال ہوگا مسلمانوں کا. مسجد کے اوٹے پہ بیٹھے ہوئے اذان ہوئی, چلو نکل جاتے ہو لوگ. کیوں؟ اب لوگ آئیں گے نماز کو, اپنے کو بولیں گے چلو تو کون جائے گا, تو کب بات گپ شپ ہو گئی اپنی, چلو اپنے اپنے گھر کو. ابھی جا کے کیا کریں گے حضرات, ابھی کھانا کھا کے سو جانے کا. آپ کے اذان دوسرے نماز یہ لوگ پڑھتے, تمہارے لیے وہ پڑھتے. آپ یہ حال مسلمان کا ہے, طہارت نہیں, نماز نہیں. فصلی لربک وانہر, اللہ نے نبی کو حکم دیا فصلی لربک وانہر. نماز کس پر بھاری ہے؟ قرآن میں اللہ نے بتلایا, ذرا سوچے اپنے ایمان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافقین اللہ کو اپنے زوم میں دھوکہ دیتے ہیں, اپنے گمان میں دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے کوئی؟ ان کو ایسا لگتا ہے اللہ کو دھوکہ, اتنی جہالت ہے ان کی, شرارت پلس جہالت, اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ. منافقین کون؟ گندی قوم جس کی زبان پر اقرار تھا اور قلب میں انکار تھا, جو دکھاوے کے مسلمان تھے, اصلی مسلمان نہیں تھے, مکس اپ, اصلی مسلمان نہیں. زبان سے بولتے تھے ہم ایمان لائے لیکن اسلام کے بہت دشمن تھے دل میں, یہ منافقین. ان کی خاص صفت تھی جو قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ خادعهم, حقیقت تو یہ کہ وہی ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے سست اٹھتے ہیں, نہیں چاہتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اس نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا, نہیں کے برابر اللہ یاد آتا نماز میں, ان کو دھیان ہی نہیں رہتا نماز میں, ان کا دھیان تو اپنی دوسری چیزوں میں ہوتا ہے. ان کو نماز سے کوئی رغبت نہیں, نماز سے کوئی محبت نہیں. ان کے نزدیک تو صرف دنیا اصل ہے. یراؤن الناس دکھاوا کرتے ہیں, آنے کے لیے سستاتے ہیں, نہیں آنا چاہتے ہیں, مجبوراً آ رہے ہیں, نہیں تو نام اپنا کیا ہو جائے گا, لسٹ میں سے نکل جائے گا مسلمان کی, پہچان جائیں گے نماز نہیں پڑھتا, پکڑو اس کو مسلمان نہیں. صحابہ کا معاشرہ ایسا تھا کہ منافقین جو اندر سے کافر تھے بظاہر مسلمان تھے, ان کو بھی نماز کو آنا پڑتا تھا. آج مسلمان اس سے بھی زیادہ گر گئے, اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. کہ آج مسلمان نماز کے لیے منافقین اس دور میں آتے تھے, آج مسلمان خود نہیں آتا ہے. اور ایمان کا دعویٰ ہے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نماز کے لیے آتے ہیں لیکن کسمساتے ہوئے, لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں, اور نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں, بہت تھوڑا نہیں کہ برابر یاد کرتے ہیں اللہ کو, یعنی ان کا نماز میں اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے, ان کو اللہ پسند ہی نہیں, ان کو اللہ کا دھیان پسند ہی نہیں, ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا ہے نماز میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے, اور جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے تو چار ٹھونگ لگا دیتا ہے, جیسا کوا ٹھونگ لگاتا ہے کوے کی طرح. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. قرآن میں اللہ نے فرمایا بربادی ہے نمازیوں کے لیے, بربادی نمازیوں کے لیے. آیت تو غلط نہیں ہو سکتی ہے, اللہ کا کلام حق ہے, نمازیوں کے لیے بربادی کیسی ہو سکتی ہے, بے نمازیوں کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین, بربادی ہے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساهون, کون سے نمازی؟ وہ نمازی جو اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں. نماز پڑھ کے نماز میں لاپرواہی کرنے والا, نماز کے سلسلے میں لاپرواہی کرنے والا, اس کے لیے ویل ہے, اس کے لیے بربادی ہے. نماز پڑھتا ہی نہیں اس کے لیے کیا بربادی ہوگی. پھر بھی دعویٰ ہے محبت رسول کا, عاشق رسول ہے, بولنا ہی لائق نہیں ہے. پہلے تو شرحان عاشق بولنا صحیح نہیں رسول کا, دوسرا دعویٰ جھوٹا دعویٰ, نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک والا عمل تو نہیں کرتا ہے, اور عاشق رسول ہے تو خالی دعوے کرتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں فہم المنافقون, یہ ہیں منافقی, یہ کون ہیں جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہیں, جن کے لیے بربادی کون ہے. ابن عباس کہتے ہیں فہم المنافقون, یہ منافق ہیں. کانوا یراؤون الناس بصلاتهم اذا حضروا, جب آتے تھے تو اپنی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے. ویترکونها اذا غابوا, جب اکیلے ہوتے اور نہیں ہوتے کہیں چلے جاتے نہیں پڑھتے نماز, لوگ ہوتے تو پڑھتے اور اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو نہیں پڑھتے تھے. یہ کون ہے؟ یہ منافقین تھے جو اپنی نماز کے بارے میں لاپرواہ ہیں. اس کو ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا, اس کی سند حسن ہے, یہ قابل قبول روایت ہے, صحیح روایت ہے. نماز کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے حکم دیا فصلی, نماز پڑھ کس کے لیے؟ لربک, تیرے رب کے لیے. ایک تو نماز کا اہتمام کر, دوسرے نماز کے اہتمام میں اخلاص برت, کسی اور کے لیے نہیں, ایک اللہ کے لیے نماز پڑھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر آئے. ونحن نتذاکر المسیح الدجال, ہم المسیح الدجال, دجال کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا. فقال الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی, کیا میں بتاؤں دجال سے بھی زیادہ جس چیز کا مجھ کو ڈر ہے تمہارے بارے میں, وہ کیا چیز ہے؟ دجال سے زیادہ میں ڈرتا ہوں ایک ایسا فتنہ جس سے میں تمہارے بارے میں مجھ کو ڈر ہے, دجال سے بھی زیادہ بھیانک کیا چیز ہو سکتی ہے. الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال, کیا میں بتاؤں مسیح دجال سے زیادہ میرے نزدیک کیا ڈر کی چیز ہے تمہارے سلسلے میں. فقلنا بلا یا رسول اللہ, ہم نے کہا اللہ کے رسول بالکل بتائیے, ہم کو بتائیے کیا چیز ہے ایسی خطرناک اتنی جو دجال سے بڑھ کے ڈرنے کی ہے. فقال الشرک الخفی, آپ نے کہا چھپا ہوا شرک, چھپا ہوا شرک کیا ہے وہ؟ ان یقوم الرجل فیصلی, آدمی کھڑا ہو اور نماز پڑھنے لگے. فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل, آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے, پھر کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے اس کی نماز کو, اس کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اچھا بنا کے پڑھے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اچھی پڑھو تاکہ میرا مقام اس کے دل میں بنے. مخلوق کے دل میں مقام بنانے کے لیے نیکی کرنا شرک ہے، اور اللہ کے لیے جو عمل خاص ہے نماز کا عمل، اس عمل کو مخلوق کے لیے کرنا، اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اتنا اچھا موقع چھوڑ دیا کہ اللہ کے لیے پڑھتا تو عزت بڑھ جاتی ہے. اللہ کے لیے جو عمل ہے وہ کسی اور کی خوشی کے لیے پڑھ رہا ہے، کسی اور کے یہاں اپنا سکہ جمانے کے لیے پڑھ رہا ہے، دینداری کا سکہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا آدمی کہ میرے عمل کو دوسرے کے لیے کرتا ہے، ذلیل ہوگا اللہ کے پاس. نماز پڑھنا اور نماز کو اللہ کے لیے پڑھنا، بعض اوقات آدمی دوسروں کے لیے پڑھتا ہے، گھر والے سب پڑھ رہے تو یہ بھی پڑھتا ہے، دوست لوگ سب پکنک پہ گئے ہیں وہ بھی پڑھ رہے تو یہ بھی پڑھے گا، بھائی نہیں پڑھیں گے تو لوگ بولیں گے تو نماز نہیں پڑھتا، آفس میں سب لوگ پڑھ رہے ہیں اب نہیں پڑھے گا تو نام خراب ہوگا، باس پڑھتا ہے تو مجھ کو بھی پڑھنا پڑے گی، باس نمازی تو اس کے یہاں کام کرنے والا بھی نماز ہی نہیں پڑھے گا تو تنخواہ میں مصیبت آئے گی اور اپنے کو کام پہ سے نکالے گا، پڑھو بھائی کام پہ رہنے کا آپ لوگ، اس کے لیے نماز پڑھ رہا اللہ کے لیے نماز پڑھے. آپ نے فرمایا آدمی نماز پڑھے اور اپنی نماز کو صرف خوبصورت بنانا کسی اور کے لیے یہ شرک ہے، تو کسی اور کے لیے پڑھنا کتنا بڑا شرک ہو سکتا ہے؟ اب بتائیے کتنی بڑی چیز ہے. فصلی لربک وانحر، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، فصلی لربک وانحر، تو اے نبی نماز پڑھیے اللہ کے لیے اپنے رب کے لیے، اور قربانی بھی کیجئے، یعنی کس کے لیے؟ اللہ. یہ دوسری ایک مصیبت ہے، یہ ایک دوسری مصیبت ہے کہ جو آدمی کے قربانی میں آ جاتی ہے. آج آپ عام طور سے مسلمانوں میں دیکھیں، درگاہوں پہ جا کے آپ دیکھیں، آؤ دعوت میں، کائی کی دعوت میں، کندوری ہے بابا کی، کندوری کیا رہتی، کام بنانے کے لیے بابا خوش ہوں گے گھر پہ، اپنے کیا ہوگا، بابا کا سایہ رہے گا، اپنے کام بنیں گے، لڑکا نہیں ہو رہا اپنے کو، لڑکی لڑکی تین لڑکی، اللہ دے رہا نہیں لڑکا اپنے کو، تو ابھی بابا کے دربار میں آئے کندوری کرے ابھی لڑکا، بابا لڑکا دیں گے. مسئلہ اپنا کیس اٹکا ہوا ہے، کیس اٹکا ہوا ہے، زمین کا معاملہ ہے، حل نہیں ہو رہا، بابا کی کندوری کر رہے، بابا کیا کریں گے، خوش ہو جائیں گے تو اپنا کام بن جائے گا، اس کے دل میں بابا ڈال دیں گے کہ اس کو جج فیصلہ اس کا دے دے. آج عام طور سے مسلمان نماز کے سلسلے میں شرک خفی کا شکار ہے، شرک اصغر کا شکار ہے، اور قربانی کے سلسلے میں شرک اکبر کا شکار ہے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا یہ حال ہے. آپ اس سے پہلے کی صورتیں دیکھیں تو آپ کو مشرکین اور منافقین دونوں کا حال ملے گا، لیلاف قریش اور اسی طرح سے، یا اس کے جو ہے بعد میں اس سے پہلے کی جو صورت ہے جو منافقین کا ذکر ہے، ارائیت الذی، دونوں میں آپ کو ملے گا کہ منافقین نماز میں شرک کرتے تھے، اللہ کے سوا دوسروں کے لیے نماز پڑھتے تھے، اور مشرکین اللہ کے سوا دوسرے کے لیے قربانی کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے کی دونوں صورتیں ہیں، دونوں کے بعد یہ صورت ہے کہ مشرکین کا عمل قربانی میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی تھا، اور منافقین کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، جو قرآن میں دکھایا گیا ہے، قرآن میں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دونوں عمل کس کے لیے کرو، نماز بھی پڑھو تو اللہ کے لیے، منافقین کی نماز کی طرح نہیں، اور قربانی بھی کرو تو اللہ کے لیے، مشرکین کی قربانی کی طرح نہیں. مسلمان کی نماز اور مسلمان کی قربانی دونوں اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 162-163 میں فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذلک امرت، اور اسی کا حکم تو مجھ کو دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلے اس حکم کا اور سارے حکموں کا ماننے والا میں ہوں. نماز اور قربانی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کی جائے. اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. بہت سارے مسلمان بولتے ہیں ہم بسم اللہ اللہ اکبر تو بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں؟ پھر اللہ کے سوا نہیں تو کس کے لیے؟ اچھا دو حکم ہیں، دو یاد رکھو. ایک حکم ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے قربانی پر، بسم اللہ واللہ اکبر. ایک حکم یہ اللہ کا نام لے کے قربانی کرنا. ہو گیا کام؟ نہیں، دوسرا اور بچ جاتا. اللہ کا نام لے کے قربانی کرنا اور اللہ کے لیے قربانی کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرنا، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا. پہلا تو نام لے لیتے، لیکن دوسرا ہوتا کس کو خوش کرنے کے لیے؟ بابا کو خوش کرنے کے لیے. یہاں کہا جا رہا ہے فصلی لربی کا، پڑھ نماز اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی بھی کر، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، شرک ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اسلام سے باہر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. چار چیزوں کا کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے. ان چار چیزوں میں وہ بھی جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. یہ فلاں پیر کا بکرا ہے، اس کو چھوڑ دیے بکرے کو، پھر وہ بکرا ذبح کریں گے ان کے نام سے، ہوتا ہے نا ایسا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو، مرے ہوئے جانور کو، جو اپنی موت آپ مر جائے، اس کو ذبح نہ کیا گیا. والدم، خون حرام کر دیا، خون نہیں پی سکتے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، اس کو کھانا بھی کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. بعض لوگوں کے خنزیر کا نام نہیں لینا، وہ سارا وہ برا جانور، بولے مسجد میں نام نہیں لینا، قرآن میں ہے نا، قرآن میں ہے. یہ اور بات ہے کہ آدمی بار بار اس کا ہی نام لے، کہ تعلیم کے لیے، شریعت کے سکھانے کے لیے ایک آدمی نام لے سکتا ہے، خنزیر ہے. اللہ تعالیٰ نے خنزیر کس کو بولتے؟ بہت سارے لوگوں نے، پگ جس کو بولتے ہیں، سوائن، سور جس کو بولتے ہیں، خنزیر اس کو بولتے ہیں. آج کل یہ گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اللہ مسلمان کی زبان کو صحیح کر دے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے کھانا حرام کر دیا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور خنزیر کے ساتھ جوڑا کس کو؟ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. خنزیر کے بعد کس کا نمبر آ رہا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو ایسا گوشت ایسا ہی ہے جو خنزیر کی لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے، اتنا گندا، اللہ کو پسند. جان ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے جان ڈالی. جان نکالتے وقت میں، اس کو ذبح کرتے وقت میں اس کا نام لینا چاہیے جو جان کا مالک ہے. بسم اللہ واللہ اکبر کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں ذبح کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کے احساس کے ساتھ اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اس جان کو حلال کیا جائے جس کو اللہ نے عطا کیا ہے. ہمارا حق نہیں ہے، اللہ کے نام لینے سے وہ حلال ہوتا ہے. تیر بھی مارتا ہے، شکار کرتا ہے اگر آدمی کسی جانور کا، تو اس جانور کا شکار کرنے کے لیے ایک آدمی کے لیے لازم ہے کہ اس کا گوشت، اگر وہ چاہتا ہے کہ حلال ہو، بکری بھاگ رہی ہے، اس کا شکار کرنا چاہتا ہے جنگل میں، تو ایک آدمی اس بکری کا شکار کرنے کے لیے جب تیر چلائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر اللہ کا نام لے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑے اس کو. اگر نہیں کرتا ہے حلال نہیں ہوگا اس کے لیے، اگر وہ ایسی مر جاتا ہے تو. یہ حق، یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الانعام آیت نمبر 121 میں فرمایا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانه لفسق، جس چیز پر، جس جاندار پر ذبح کرتے وقت میں، ذبح کے وقت میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، یہ گناہ ہے. ذبح کرنا بھی ویسا گناہ ہے اور اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. ذبح بھی گناہ، کھانا بھی گناہ. اللہ کا نام نہ لیا جائے کسی جانور کی قربانی پر تو اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے. یہی راجح قول ہے کہ اگر بھول کے بھی ایسا ہو جائے تو جائز نہیں. یہی شیخ عثیمین وغیرہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بیان کیا ہے کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے جانور کے ذبح کرتے وقت میں. اگر نہیں لیا ہے نام تو حلال نہیں ہوتا ہے. اللہ کا نام نہیں لیا تو حلال نہیں, اللہ کے سوا دوسرے کا نام لیا تو کیسے حلال ہوگا؟ اللہ کا نام ہٹا کے دوسرے کا نام لے رہا اس پر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَفِسْق, یہ کرنا کیا ہے؟ یہ گناہ ہے, یہ فسق ہے. بلکہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرنے پر لعنت کی گئی ہے. لعنتی وہ آدمی ملعون ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرے. آئیے دیکھتے ہیں کون کہتا ہے. ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, سئل علی, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, اخصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء, کیا اللہ کے نبی, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کوئی خاص چھپا کے علم دیا ہے؟ کس کو پوچھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ چھپا کے خاص علم, خصوصی علم دیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ صوفیوں کا کیا کہنا ہے, سیکرٹ نالج تھا. کس کے پاس؟ حضرت علی کے پاس. وہاں سے حسن بصری, پھر یہ وہ ہوتے ہوتے ہم تک آیا. ان کے پاس کیا ہے؟ قال اللہ, قال رسول اللہ, حدثنا فلاں حدیث میں. ارے ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا علم کہاں سے ہے؟ ڈائریکٹ ہے. یہ سفینہ بسفینہ ہے. ہمارا علم کون سا ہے؟ سینا بسینا. اس کے سینے میں سے اس کے سینے میں, اس کے سینے میں سے اس کے سینے میں. ان کے پیٹ میں کیا ان کے پیٹ میں نہیں جاتا کہ چلو کاپی پیسٹ نہیں ہوتا, ایسا زیروکس اس کا نہیں ہوتا. کھانے کو برابر اپنی اپنی تھالی لے کے بیٹھیں گے, لیکن علم کیسا ہے؟ اس کے سینے میں سے اس کے سینے. پڑھنے لکھنے کی تکلیف نہیں چاہیے اپنے کو. کون یاد کرتے بیٹھے گا قرآن کی آیتیں حدیثیں؟ کون دلیل دیتے بیٹھے گا؟ دلیل پوچھے, دلیل کیا حضرت؟ میرے خواب میں آیا. دلیل کیا حضرت؟ میرے دل میں اللہ نے ڈالا. تو میرے دل میں ڈالا بول کے بریکٹ میں رکھ کے کچھ بھی بول سکتے ہیں, دلیل کی ضرورت نہیں. دلیل وہی خواب ہے. اب حدیث میں ہے بولے تو کون سی کتاب میں پوچھ سکتا آدمی؟ خواب میں بولے تو خواب کی کون سا ریفرنس مانگے گا؟ خواب میں جا نہیں سکتا ہے ان کے خواب میں جا نہیں سکتا, کیسے چیک کرے گا؟ ان کے دل میں جا کے جھانک کے دیکھ نہیں سکتا ہے کہ کتنی گندگی ہے, نہیں دیکھ سکتا ہے. تو کیسے معلوم پڑے گا کیا ہے؟ تو اکثر گمراہ فرقوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علم سے دور بھاگ کے دل کی باتیں, خواب کی باتیں, کشف کی باتیں, الہام کی باتیں, ان کو دلیل بناتے ہیں. یہ گمراہ فرقے کی پہلی علامت ہے کہ قال اللہ, قال رسول اللہ, قال صحابہ سے بھاگنا, یہ پہلا کام ان کا ہوتا ہے. خواب میں آیا, الہام ہوا, دل میں بات آئی, کشف ہوا, دکھائی دیا, سنائی دیا, یہ دلیل ان کی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ دوسرا ویریفائی کر ہی نہیں سکتا اس کو. ویریفائی کرنے والی چیز تو کیا ہے؟ قرآن ہے, حدیث ہے. قرآن میں بولے تو بتاؤ کون سی صورت میں, حدیث میں بتاؤ تو کون سی کتاب میں. دلیل ہی نہیں دینا ہے تو پھر کیا طریقہ ہے؟ حدثنی قلبی عن ربی. صوفیہ کیا بولتے تھے؟ میرے دل نے روایت کی. کس سے؟ رب العالمین سے. ڈائریکٹ سند کتنی بھاری ہے دیکھیے. بیچارے امام بخاری کیا بولتے؟ حدثنا عبد الرزاق, ہمارے سے فلاں نے حدیث بیان کی, اس سے انہوں نے. اس طرح سے ہوتے ہوتے صحابی تک پہنچتے. امام بخاری بیچارے بہت لمبی سند. یہ صوفی صاحب کیسا بولتے ہیں؟ میرے دل نے روایت بیان کی. وہ ایک راوی بھی پہلا غائب ہے. ڈائریکٹ دل پہ میرا ہی ہے نا. میرے دل نے روایت کی. کس سے کی؟ رب سے روایت کی. رسول بھی بیچ میں سے غائب, نعوذ باللہ. یہ روایت ان کے حال ہے. عام طور سے صوفیوں کا حال یہی ہوگا جو قرآن و سنت کے علم سے دور کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے, بعض لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کو ایسا کچھ خاص علم تھا جو صوفیزم کا علم ان کے پاس تھا. حضرت علی سے اس نے پوچھا, کسی آدمی نے پوچھا, اخصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص چھپا کے علم آپ کو دیا تھا الگ سے؟ فقال ما اخصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سیکرٹ اسپیشل علم ہم کو نہیں دیا تھا, کوئی خاص علم ہم کو الگ سے نہیں دیا. شیعہ کو بھی آپ بتا سکتے ہیں. شیعہ بھی جو ہیں کہتے ہیں کہ الگ سے علم تھا یہ اہل بیت کا, کوئی الگ سے علم حضرت علی کو نہیں دیا تھا. جو سارے صحابہ کے پاس علم تھا وہی اہل بیت کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسِ كَافَتًا, جو دوسروں کو نہ دیا ہو ایسا کوئی خاص چھپا کے علم ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا. إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِ هَذَا, سوائے اس تلوار کی جو یعنی قراب ہوتی ہے رکھنے کی جو جزدان جیسا ہوتا ہے ویسے تلوار کی میان ہوتی ہے, اس میں جو میں نے کاغذات لکھ کے رکھے ہیں اس میں جتنا میں نے سنبھال کے رکھا ہے اتنا ہی ہمارے پاس الگ سے ہے جو میرے پاس ہے. کتنا رکھ سکتے ہیں, کچھ حدیثیں ہیں جو لکھ کے حضرت علی نے رکھی تھی اور اس میں بھی کیا ہے وہ بھی بتا دیا. قال فاخرج صحیفه مكتوب فيها, حضرت علی نے ایک صحیفہ اس میں سے نکالا جس میں لکھا ہوا تھا. جو لوگ منکر حدیث بولتے ہیں نا, حدیث کب لکھی گئی 200 سال کے بعد, یہ دیکھیے حضرت علی کے پاس لکھا ہوا ہے, حدیثیں لکھتے تھے صحابہ. ساری روایتیں میں اسی لا رہا ہوں کہ ساری باتوں کو ہم توڑتے چلے جائیں جو گمراہیاں آج چل رہی ہیں. حضرت علی نے روایت جو ہے نکالا, کپڑا یا کاغذ نکالا اس میں سے اور بتا کے دیکھو یہ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا اور اس میں لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے. اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے. ولعن اللہ من سرق منار الارض, اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جو زمین کی علامتیں بدل دے, چوری کرے اس میں. یعنی زمین ہماری ہے اتنی, اب اس کو کیا کرے, بڑھا کے آگے کر دے اور نقشہ بگاڑ کے غلط نقشہ اپنا بنا لے. جو آدمی زمین کی باؤنڈریز کو بدل دے, زمین کی علامتوں کو بدل دے, تو ایسا آدمی کیا ہے, اللہ کی اس پر لعنت ہے. بعض علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ جو قبروں کو اونچا کرے وہ بھی اس میں آتا ہے, کیونکہ زمین کی علامت کو کیا کر دیا اس نے, بدل دیا, منار الارض کو بدل دیا. ولعن اللہ من سرق منار الارض ولعن اللہ من لعن والده, اور اللہ کی لعنت اس پر جو اپنے باپ پر لعنت کرے. اللہ کی لعنت اس پر جو اپنے باپ پر لعنت کرے. ولعن اللہ من آوى محدثا, اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جو بدعتی کو پناہ دے. بدعتی کو پناہ دے, علماء نے کہا بدعتی کو پناہ دے اس کی بدعت کی مدد کے طور پر, اس کی بدعت کی مدد کے طور پر اس کو پناہ دے تاکہ وہ اپنا بدعتی کام کرے. اللہ کی لعنت ہو اس پر. اب بتائیے بدعتی کو پناہ دینا, اس کو سپورٹ کرنا اتنا برا ہے کہ اس پر آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, خود بدعتی پر کتنی لعنت ہوگی, بدعتی پر کتنی لعنت ہوگی. امام مسلم نے کتاب الاضاحی میں اس روایت کو نقل کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ ایسی جگہ پر قربانی کرنا جائز نہیں جہاں پر کسی اور کی عبادت ہوتی ہو. اس کے لیے نہیں, ٹھیک ہے اس کے لیے نہیں, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے قربانی کریں گے بھائی, لیکن ایسی جگہ پر قربانی کریں گے کہ جہاں پر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہوتی ہو تو کیا جائز ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے. ثابت ابن ضحاک کہتے ہیں نظر رجل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر کی منت مانی. منت اصل لفظ اس کے لیے ہے, ہمارے منت منت بلایا تھا اس کو. ایک آدمی نے نظر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کیا نظر کی؟ ان ينحر ابلا ببوانا, اس نے نظر کی کہ بوانا کا جو علاقہ ہے, ہمارے یہاں شیواپور یا کچھ بھی اس طرح کی جگہ ہو, بوانا علاقے کے نام ہے. اس نے نظر کی, کیا نظر کی, کہ ان ينحر ابلا ببوانا, بوانا کی جگہ پر علاقے میں قربانی میں کروں گا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم, وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال اني نذرت ان انحر ابلا ببوانا, اللہ کے نبی میں نے نظر کی ہے, میں نے منت کی ہے, منت کی ہے, کیا کہ میں بوانا کی جگہ پر اس علاقے میں اس جگہ پر میں قربانی کروں گا, میری نظر ہے یہ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, آپ نے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد, وہ جو بوانا کا علاقہ ہے وہاں تم قربانی کرنا چاہتے ہو تو کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی عبادت وہاں پہ ہوتی تھی؟ ابھی تو نہیں ہوتی کیونکہ مدینہ میں کیسے ہوگا ایسا. جاہلیت میں جن بتوں کی عبادت ہوتی تھی کیا اس جگہ پر عبادت کسی کی ہوتی تھی؟ قالوا لا, لوگوں نے کہا نہیں ویسا نہیں تھا وہ. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم, کیا مشرکین کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی؟ قالوا لا, لوگوں نے کہا نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنظرک, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی نظر پوری کر. فانه لا وفاء لنظر في معصيه الله, اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کی نظر پوری نہیں کی جاتی ہے. ولا فيما لا يملك ابن آدم, اور نہ ایسی نظر کا پورا کرنا ضروری ہے جو آدمی کے بس میں نہ ہو. جسے آدمی نظر کرے اللہ میرا کام ہوا نا, گڈو اگر پاس ہوا نا میں نبی پہ چل کے دکھاؤں گا, پانی پہ چلوں گا. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. پانی پہ چل سکتا ہے آدمی؟ نہیں چل سکتا, اس کی بس میں نہیں. یا اس سے زیادہ اگر دل بہت زیادہ خوش ہو اور تمنا بہت ہوا میں اڑوں گا, آدمی نہیں کر سکتا ہے. اور اس میں اور بریکٹ میں یہ بھی کہے اللہ سے بغیر پلین کے, جو آدمی کے بس میں نہ ہو اللہ نے اس پر لازم نہیں کیا ہے. جو استطاعت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اسی چیز پر ذمہ دار قرار دیتا ہے, اس کو رسپانسبل ٹھہراتا ہے جو اس کے بس میں ہو, اس کی استطاعت میں. جو آدمی کے بس میں نہیں ہے اس پر لازم ہے نہیں. یہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھو. تو جو آدمی کے بس میں ہے وہ نہ کرنے پر پکڑا جائے گا. جو آدمی کے بس میں نہیں ہے وہ آدمی اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس پر پکڑ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ آپ نے دو سوال پوچھے. کیا سوال پوچھا؟ وہاں کسی بت کی عبادت ہوتی تھی کہ پہلے؟ ابھی نہیں. اگر وہاں ہوتی تھی عبادت تو وہاں نہیں کرنا چاہیے. وہاں پر کوئی عید مشرکین کی منائی جاتی تھی کیا؟ نہیں. تو پھر کر سکتے ہیں. اگر منائی جاتی تھی کوئی عید تو پھر وہاں پر قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں. چاہے اللہ کے لیے ہو اس جگہ پر نہیں کر سکتے. درگاہ پہ جا کے آدمی مسلمان قربانی کر رہا ہے جائز ہے. وہاں پر لوگ آ کے سجدہ کر رہے ہیں, وہاں پہ عرس منا رہے ہیں. عرس کہاں آیا اسلام میں؟ اسلام میں عرس ہے. آپ بتائیے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ کا عرس منائے؟ نہیں منائے. حضرت عمر مناتے تھے حضرت ابوبکر کا عرس, حضرت حمزہ کا عرس مناتے تھے سارے صحابہ مل کے. کون مناتا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کا عرس مناتے تھے؟ امام شافعی کس کا عرس مناتے تھے؟ یہ عرس کہاں سے آیا؟ آج بھی آپ دیکھیں ہندوستان میں گاؤں کا عرس ہوتا ہے, فلاں گاؤں کا عرس, فلاں گاؤں. عرس آیا کہاں سے؟ یہ ساری جاہلیت کی رسمیں ہیں جو اسلام میں لائی گئی ہیں. یہ جائز نہیں ہے. اگر ایسا کہیں پہ عرس منایا جاتا ہے, اگر وہاں پہ آدمی جا کے قربانی کرتا ہے, اس کی قربانی جائز نہیں, اس کا گوشت حلال نہیں, کھانا جائز نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ سب سے اوپر ہے. نہ کسی کی عبادت ہوتی ہو اور نہ جاہلیت کی رسم منائی جاتی ہو, اگر ایسی جگہ ہے تو وہاں قربانی نہیں کر سکتے, وہ نظر پوری نہیں کر سکتے. اس کو امام ابو داؤد نے الایمان والنذور میں روایت کیا ہے. اسے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے, فصلی لربک وانحر. آخر ان کو چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت بعض اوقات تطویل ہو جاتی ہے, لیکن بہت چیزیں اہم ہیں. فصلی لربک وانحر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ترتیب سے ذکر کی ہیں. فصلی لربک, اے نبی اپنے رب کی رب کے لیے نماز پڑھیے. وانحر, اور قربانی کیجیے. اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ میں جو قربانی کی عید ہوتی ہے, جس کو عام غلطی سے بقرعید بولتے ہیں. بعض لوگ بولتے یعنی بقرعید ہے تو اس میں گائے کیسے ذبح کرتے ہیں, اور عرب میں اونٹ. انہائے کون سی عید اپنی؟ بقرعید. لوگ بھی بولیں گے کیا بقرعید نام بولتے اور گائے ذبح کرتے. غیر مسلم بھی بولے گا آدمی, تو ہم کو بولنا ہی نہیں آتا ہے. پہلے تھا کیا وہ بقرعید. بقرعید بولنے نہیں آیا کیونکہ کاف سے دشمنی اپنے قرآن کے کاف سے, تو کاف بولنے نہیں آیا تو بکر ہو گیا. بکر کا بکری ہو گیا. کسی نے اسپیلنگ اگر بولا تو بکر تھوڑی ہو سکتا, کچھ بھی بکر نہیں ہو سکتا ہے. بکر کا کیا ہوگا؟ بکری ہوگا ایکچولی. تو اس نے بقرہ کا کیا کر دیا؟ بکر کا بکری, بکر کا بکری ہو گیا, تو بقرعید ہو گئی ہے. بقرعید نہیں ہمارے یہاں پر. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم لوگ عربی بولیں گے. کیسا بولیں گے ہم؟ عید الضحیٰ بولیں گے اس کو. عید الضحیٰ بھی اسلام میں نہیں ہے. ضحیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ضحیٰ کیا ہے؟ چاشت کے ٹائم کو بولتے ہیں جب سورج تھوڑا اوپر ہو جاتا ہے 10 بجے کے آس پاس. عید الضحیٰ نام کی کوئی عید اسلام میں ہے ہی نہیں. بولیں گے تراویح کی 11 تو 20 میں سے کچھ کم کرے ہو تو سنے ہم نے. اب یہ عید بھی ایک کم کر دیے کہ کیا ہے؟ دھیرے دھیرے پیچھے والا اپنی چپل اٹھا کے باہر ہی نکل گیا. کیا بولنے کا ان لوگ کو؟ اپنے اچھے ایک
بارہ وفات کو نکالے نکالے ٹھیک ہے، عید میلاد النبی کو نکالے سمجھ میں آتا، یہ تو ایک دم آتھینٹک ہے، تو عرب میں بھی مناتے ہیں، یہ بھی نکال.
عید الضحیٰ نام کی کوئی عید نہیں ہے، عید الاضحیٰ نام کی عید ہے. ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے 10 بجے کا ٹائم، 9:30 بجے کا ٹائم. اضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے قربانی، اضاحی اس کی جمع ہے. تو ہماری عید الاضحیٰ ہے، ہم کو پڑھنے نہیں آتا، ہم کو ہماری عیدوں کے نام نہیں معلوم، ہم کو ہماری عید کے نام نہیں معلوم. تو عید الاضحیٰ نام کی عید ہماری ہے. عید الاضحیٰ میں ہوتا کیا ہے، امام نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد قربانی دی جاتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد قربانی دی جاتی ہے. برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. یوم الاضحیٰ، اضحیٰ لفظ آ رہا ہے، دیکھیں یوم الضحیٰ نہیں ہے، یوم الاضحیٰ، اضحیٰ کے دن، قربانی کے عید کے دن آپ نے خطبہ دیا. بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، عید کی نماز پڑھ کے خطبہ دیا، یہی سنت ہے. فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك، جس نے ہماری نماز پڑھی ہماری طرح قربانی کی، اس نے اس دن کا عمل سنت کے طور پر ادا کر لیا. ومن نسك قبل الصلاة، اور جس نے قربانی کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے جس نے قربانی کی، فإنه قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، وہ نماز سے پہلے ہے تو پھر اس لیے اس کی قربانی نہیں ہوئی. بعض لوگ زبردستی ہمارے سر پہ رکھتے ہوئے، لوگ تو عید کے پہلے، عید کی نماز کے پہلے قربانی ان کے نزدیک جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. کیوں؟ حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. وہ جانور کھانا حلال ہے کیونکہ وہ تو اللہ کا نام لے کے ذبح ہوا ہے، لیکن اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، واپس سے ایک بکرا ڈھونڈنے بازار کو جانا پڑے گا اس کو، اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے جو عید کی نماز سے پہلے کرے. اب بعض لوگوں نے فقہ کی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ اگر کسی کا بکرا گاؤں میں ہو تو گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے یہاں سے بول سکتا ہے کہ میرا عید کی نماز کے پہلے بھی کرے تو چلے گا. یہ کہاں سے مسائل ڈھونڈ کے لاتے، اللہ ہدایت عطا فرمائے. اتنا عقل چلانے کی، یہ ادھر گاؤں میں بکرا اس کا، وہاں کیا کر رہا بکرا اس کا، وہاں چل رہا، عجیب بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے. تو یہاں پر ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے قربانی کر. عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کرتے ہیں، ویسے ہی کرتے تھے، اور آج مسلمان ویسے ہی کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں. یہ طریقہ دین کا ہے. ان نشان اکا هو الابتر، بے شک آپ کا شانی اکا، شانی کا مطلب ہوتا ہے دشمن، مخالف، آپ سے نفرت اور دشمنی رکھنے والا. ان نشانی اکا، اے نبی آپ کا دشمن، آپ سے دشمنی اور بغض رکھنے والا، هو الابتر، وہی ابتر ہے. ابتر کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں کتاب التفسیر میں کہتے ہیں شانی اکا عدو کا، آپ کا شانی اکا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا دشمن. ابن کثیر کہتے ہیں قوله تعالی ان شانی اکا هو الابتر ای ان مبغضک یا محمد مبغض ومبغض ما جئت به من الہدى والحق والبرهان الساطع والنور المبین هو الابتر الاقل الادل المنقطع ذکره. جو اے نبی آپ کا دشمن ہو، آپ کی لائی ہوئی نورانی شریعت کا دشمن ہو، آپ کے دین کا دشمن ہو، وہی آدمی ابتر ہے. ابتر ہے یعنی وہی آدمی تھوڑا رہ جانے والا ہے، وہی ذلیل ہونے والا ہے، وہی ہے جس کا ذکر منقطع ہو جائے گا، بے نام ہو جائے گا، آپ کا ہی نام باقی رہنے والا ہے. جو آپ کا مخالف ہے وہ بے نام ہو جائے گا. کہاں گیا ابو جہل؟ کہاں گیا ابو لہب؟ اس کا نام بھی آتا ہے تو نفرت کے ساتھ آتا ہے، بے قیمت. تبت یدا ابی لہب، آ رہا ہے نا، ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہوں، کس کے؟ ابو لہب کے. کس کا نام عزت کے ساتھ آ رہا ہے اور کس کا نام ذلت کے ساتھ آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے، آپ کو جادوگر بولنے والے، آپ کو مجنون بولنے والے، آپ کو شاعر بولنے والے، آپ کو دھوکہ دینے والا بولنے والے، آپ کو جھوٹا بولنے والے، نعوذ باللہ، آج سب کے سب جھوٹے ثابت ہو گئے، پاگل ثابت ہو گئے. وہی تو پاگل تھے نا جو بدر میں پڑے ہوئے تھے کٹ کے, جن کو پھینکا گیا کنویں کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہاں فلاں پڑا رہے گا, یہاں فلاں پڑا رہے گا, یہاں فلاں پڑا رہے گا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کٹے پڑے تھے ٹکڑے ان کے, دلیل ہو گئے, بڑا غرور تھا ان کو کہ ہم غالب رہیں گے, یہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا ہے. لیکن اللہ نے کیا کیا, آپ اکیلے تھے, آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وہ معاملہ کیا کہ ان کے بیچ میں بھی عزت دی. کہ ایک ایسا ہسٹری میں واقعہ ہوا ہے کہ بغیر جنگ کے جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہاں پر آ کے قابض ہو گئے. ہوئے کہ نہیں ہوئے, فتح مکہ میں کیا ہوا, وار ہوا نہیں, مکہ میں آنے کے لیے انٹری نہیں, واپس آنا پڑا مجبوری کے ساتھ میں. مکہ میں تھے, مجبور کر دیا گیا, رہنے نہیں دیے مکہ میں, نکال دیے مکہ سے. بہت فخر کرتے تھے اپنی طاقت پر. اللہ نے کیا کیا, ٹھیک ہے مکہ سے نبی کو نکالتے ہو, مکہ میں عمرہ کے لیے نبی کو آنے نہیں دیتے. انا فتحنا لکا فتحا مبینا, ہم نے کھلی فتح آپ کو دے دی. اور اس کے دو ڈھائی سال کے اندر ہی 1500 صحابہ گئے تھے, ان کو نہیں جانے دیے مکہ میں عمرہ کے لیے. دو ڈھائی سال کے اندر 10,000 صحابہ گئے ہیں اور کوئی جنگ نہیں, سب اپنے گھروں میں جا کے چھپ گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو ہم نہیں ماریں گے, جو فلاں کے گھر میں چلا جائے, ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو ہم قتل نہیں کریں گے, ہاں جو لڑنے آئے گا اس کو ہم, جو آدمی نہیں لڑنا چاہتا ہے اس کو ہم تکلیف نہیں. یہ امن والا دین ہے, ہاں جو لڑنے آئے گا اب مارو میرے کو, ایسا کوئی بولتا یہ تو دنیا کا پاگل آدمی ہوگا, پاگل آدمی ہوگا جو ایسا کرے. اللہ نے بکری کو بھی سینگ دیے ہیں, آپ بتائیے بکری کو, گائے کو سینگ ہے تو گائے کی جیسا غریب ہے, گائے کا دوسرا بھی بولتے غریب گائے. لیکن آدمی بتا رہے تو گائے ہے بالکل, یعنی گائے کو بھی سینگ رہتے, آپ گائے کو تھوڑا ستاؤ دیکھو کیسا پیچھے لگتی ہے آپ کے سینگ لے, گھر کا راستہ بھلا دے گی آپ. اللہ نے ڈیفنس دیا ہے, جانداروں کو دیا ہے, جانوروں کو دیا ہے. اللہ نے پودوں کو کاٹے دیے حفاظت کے لیے, اور آپ بتائیں اسلام ڈیفنس نہیں سکھائے گا. ہاں کسی پر ظلم کرنا, کسی کے خلاف حدوں کو پار کرنا, امن کو بھنگ کرنا اسلام میں نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے. اسلام امن والا دین ہے, اسلام سب کی جان کی مال کی حفاظت والا دین ہے. ہاں اگر مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جا کے گھر میں رہے گا اس کو ہم کچھ نہیں کریں گے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے, جو مسجد حرام میں چلا جائے حرم ہے ہم کچھ نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا, ہاں گنتی کے کچھ لوگ تھے جو ایسے شریر تھے انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے, جو ڈیفینیٹلی مشکل پیدا کرنے والے لوگ تھے, تو ایسے لوگوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہیں بھی ہو ان کو قتل کر دو, کہیں بھی ہو ان کو قتل کرو, اس لیے کہ ان پر پچھلے حساب باقی تھے, کئیوں کے قتل ان پہ باقی تھے, تو اسلام کا قاعدہ ہے ان کو کہا قتل کر دو, ایسے لوگوں کو سزا دی گئی. اس لیے آج بھی دیکھیے کوئی بھی کنٹری ہے اس میں باغی ہو تو کیا ہوتا ہے, قابو پانے کے بعد اس کو سزا نہیں دیتے, ان کے حساب سے دیتے ہیں سزا, دیتے ہیں اس پہ کیس چلتا ہے سزا دیتے ہیں اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سزا دی, اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہا اگر کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے ہو تو بھی اس کو قتل کرو, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے تھا, پھر قیامت تک کے لیے حرم کی حرمت باقی رہے گی. اسلام ایک امن والا دین ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ بغیر جنگ کے آپ قابض ہوئے, آپ کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ کعبہ کی حفاظت کی تھی اور پرندے بھیج کے کوئی فوج نہیں ابراہ کو برباد کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرندوں کی بھی ضرورت نہیں پڑی, آپ بس گئے صحابہ کے ساتھ اور آپ کے لیے مکہ فتح ہو گیا. آپ کا انٹری کرنا کیا ہو گیا مکہ میں, آپ کے لیے غلبہ پانا ہو گیا. ان نشانک هو الابتر. ابتر کیا ہے؟ ابتر عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس کے کوئی بیٹا باقی نہ رہے, عربی زبان میں اس کو ابتر کہا جاتا ہے. مشرکین کہتے تھے اور منافقین کہتے تھے, یہودی کہتے تھے دیکھو یہ نبی اس کی تو بیٹی بیٹی ہے, اور آدمی کا سلسلہ اور آدمی کی لائن اور اس کا نسب باقی رہتا ہے, اس کی زندگی چلتی ہے, اس کا نام رہتا ہے کس سے, بیٹے سے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, بیٹا ہوتا ہے باقی رہتا نہیں, یہ بیٹا پیدا ہوا اس کی موت ہو گئی، وہ بیٹا پیدا ہوا اس کی وفات ہو گئی، تو کہتے یہ تو ابتر ہے، یہ کیا ہے، ان کی وفات ہو جائے گی، وہ تو اپنی گندی زبان سے کہتے تھے، میں بہت ادب سے ان کے جملے کہہ رہا ہوں، ورنہ اتنے ادب سے وہ نہیں کہتے تھے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں ہم ادب سے ہی کہیں گے، وہ کہتے تھے یہ تو گئے تو ختم ہو گئے، ان کا کیا ہے، بعد میں کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو مشرکین نے خوشی منائی اور یہودیوں نے خوشی منائی، عرب کے منافقین نے خوشی منائی کہ دیکھو بیٹا تھا وہ بھی گیا، یہ ابتر ہے۔ اسی لیے کعب ابن اشرف کی طرف، جو کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا آدمی تھا اور بہت شرارتی آدمی تھا، اس کے بارے میں جملہ ہے کہ اس کے سامنے جو ہے مشرکین سے اس کی جو بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابتر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، یہ تو ابتر ہے، ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، ان کا کون نام لینے والا ہے۔ اسی لیے عاص ابن وائل نے کہا تھا چھوڑو نا ان کو، بولنے تو کیا بولتے، ایک معبود بولتے دوسرے بتوں کو نہیں مان، چھوڑ ڈالو، دنیا سے گئے سب ختم ہونے والا ہے، کوئی ہے تو نہیں پیچھے، یہ ابتر ہے، یہ مر گیا اس کی دعوت بھی چلی جائے گی، اس کا بیٹا تو ہے نہیں کوئی اس کے کام کو سنبھالنے والا رہے۔ زکریا علیہ السلام کا آپ یاد رکھیں، میرے بعد میرا بیٹا ہو جو میری دعوت کو چلائے، تو یہ کہتے تھے ان کا کون چلانے والا ہے آگے، یہ تو گئے دعوت بھی گئی ختم، تھوڑے دن رکو اب معلوم پڑے گا۔ اللہ نے کہا ان شانئک هو الابتر، اے نبی ایسا تھوڑی ہے، آپ کا دشمن جو ہے اس کی نسل کٹنے والی ہے، آپ کی دعوت آپ کا نام باقی رکھنے کے لیے آپ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی امت دیں گے کہ دنیا میں ہر وقت آپ کا نام پکارا جانے والا ہے، آپ کا نام ختم کرنے والے یہ ختم ہو جائیں گے، منحوس ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، بد کردار، بد اخلاق، بد دین، جن پر اللہ کی لعنت، یہ باقی نہیں رہیں گے۔ آپ کا نام ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو ہم نے اونچا کیا ہے، کہ وہ نام جو اللہ کے نام کے ساتھ لیا جائے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں آج اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی، نماز ہو رہی، خطبہ ہو رہا، بیان ہو رہا، دین کی بات ہو رہی، دنیا میں کبھی نماز نہیں ہو رہی ہے تو اذان ہو رہی ہے، اذان نہیں ہو رہی تو پھر دین کی بات ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث کا درس دے رہا ہے، دنیا بھر میں صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، ہر لمحہ ہر وقت چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے وہ بھی بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی مائک میں پوری ہو رہی ہے، تو مائک نے اور بھی آواز بڑا کر دیا مؤذن صاحب کی، کیونکہ ہمارا مؤذن ہوتا کیسا عام طور سے بےچارا، تو کچھ مساجد میں ہوتے جو اچھے مؤذن مضبوط آواز والے ہوتے ہیں، ورنہ آج ضرورت ہے کہ مؤذن کو بھی کیا ہو مائک کی ضرورت پڑ رہی ہے، بلال رضی اللہ عنہ کا تھوڑی معاملہ ہے کہ پوری این تک دور تک جا رہی ہے کہ دور کے رہنے والے بھی آ رہے سننے کے لیے، اذان سن کے نماز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن، آپ کو برا کہنے والا، آپ سے نفرت کرنے والا، یہ نسل کٹا ہوا ہے، اس کا نام ختم ہونے والا، آپ کا نام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، 1500 سال ہو چکے ہیں اور 1500 سال سے دنیا کے خطوں میں ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، چاہے وہ اذان کی صورت میں ہو، چاہے اذان کے بعد کے درود کی صورت میں ہو، چاہے اذان کے بعد مانگنے والے وسیلے کی صورت میں ہو، اللہ کے نبی کے لیے وسیلہ مانگ رہے آتی محمد انیل وسیلہ، چاہے وہ حدیث کا درس مساجد میں یا مدارس میں ہو رہا ہو اور ہر حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آدمی اکیلا تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو جبکہ کوئی اذان نہیں ہو رہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی، اللہم صلی علی محمد، بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی خطبہ دے رہا ہے، کوئی بیان دے رہا ہے، کوئی تعلیم دے رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، کہیں آہستہ سے، کہیں تھوڑی میڈیم آواز میں، کبھی زور سے، کبھی مائک پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹنے والا نہیں ہے۔ اور ایک ایسے دور میں ہم آ گئے کہ آج کے دور میں اچھے اچھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ماننی پڑی ہے، ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن، آپ کے نام کو خراب کرنے والا، آپ کے نام کے بارے میں بری باتیں کرنے والا، یہی نسل کٹا ہوا ہے، یہ آج ہے چلائے گا مر جائے گا، آج سیٹنک ورس لکھے گا، کل کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، نہ بلی نہ کتا، مر جائے گا اور اپنا نپٹے گا اللہ کے پاس، اللہ کے پاس نپٹے گا، اگر توبہ پہ نہیں مرا، توبہ کا ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خامخواہ کسی کو ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی موت آپ مرے گا. ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نبی کی زندگی لوگوں کے سامنے رکھیں، جس نبی پر آج لوگ جہالت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور نہیں جاننے والا آدمی اس پروپیگنڈے کا اثر لے رہا ہے. تیش میں آنے کی ضرورت نہیں، ایمانی غیرت اپنی جگہ ہے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نبی کے قرآن کو اور اس نبی کے فرمان کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. ان نشانیک الابتر، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اور بچے بچے کو یاد رہیے، ان نشانیک الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نسل کٹا ہوا، نام اس کا ختم ہونے والا ہے. آپ کا نام کتنے کیچڑ اچھالے، آپ کا نام ختم ہونے والا نہیں، آپ کا ذکر خیر کرنے والے ختم ہونے والے نہیں. قیامت تک یہ امت رہے گی، کوئی مانے نہ مانے، غیر مسلم ماننے لگے، یہ امت تو چھوڑیے، غیر مسلم ماننے لگے کہ ہاں ایک شخصیت جو بہت بڑی گزری ہے، اچھے اچھوں کو ماننا پڑتا ہے. اور سائنس کی ترقی نے قرآن کی حقانیت کو اور واضح کر دیا ہے، حدیث کے اصولوں کو اور حدیث کی تعلیمات کو اور زیادہ نکھر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کریں، آپ کی تعلیمات اور احکام اور آپ نے جو حدیثوں میں کہا اس کو سیکھیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اچھا نمونہ پیش کریں، اور اپنی زبان سے اس تعلیمات کی نشر و اشاعت کریں. تو اللہ تعالیٰ جو بھی اس دین کے دشمن ہیں، جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی موت، ان کی بربادی خود دے گا. ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خام کا پیش میں آ کے ادھر ادھر ڈیمونسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں، چار نعرے مار کے اپنے دل کو خوش کرنا یہ دھوکا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین کو لے کے آگے بڑھے، دوسروں تک پہنچائیں. لوگ زیادہ حقدار ہیں اس کے، لوگوں کو نہیں معلوم یہ دین کیا ہے، اتنا عمدہ دین رحمت للعالمین کا دین نہیں معلوم لوگوں کو، ہم کو نہیں معلوم، دوسروں کو کیا بتائیں گے. اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دین کو سیکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے ہم بنے. اور بھی باتیں کچھ تھی لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا کفایت اس پہ. عید الاضحیٰ کے دن سوال ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی ہوتی ہے اس میں بھی دوسروں کا نام لیا جاتا ہے، کیا یہ بھی شرک ہے؟ دیکھیں، دوسروں کا نام لیا جاتا ہے، بلا شبہ قربانی میں نام لیا جاتا ہے، جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا. نام لینے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کس کی طرف سے ہے، ایک یہ کہ کس کے لیے. تو کس کے لیے کرنا چاہیے قربانی؟ تو وہ تو اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، بسم اللہ واللہ اکبر، اور اللہ ہی کے لیے دل میں بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے. لیکن جس کا نام لیتے ہیں، کیا ہم بولتے ہیں دادا کے لیے قربانی کرتا ہوں، یا کیا ہم کہتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے قربانی کرتا ہوں؟ نہیں، گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. اللہم من محمد ومن امتی محمد ومن آل محمد. تو ان کی طرف سے، من ہے، لی نہیں ہے، کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے کر رہے قربانی وہ نہیں ہے، کس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں، کس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں. تو یہ نام لیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اگر ماں باپ ہی شرک اور بدعت کو بڑھاوا دیتے ہوں تو کیا ان کو پناہ دینا چاہیے؟ اللہ رحم فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی، غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرے پاس میری والدہ آئی. بخاری نے اس کو روایت کیا، مسلم میں بھی یہ غالباً ہے، کہا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں، ماں آئی ہے، اور وہ مشرک ہے، مشرکہ ہے، تو کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، رشتہ جوڑوں؟ آپ نے کہا ہاں، سلی ام، اپنی ماں سے اچھا سلوک کر. تو اسی لیے والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور چاہے وہ شرک کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اپنے ماں باپ چاہے وہ شرک کرتے ہوں، ان کے ساتھ تو دنیا میں اچھے طور پر رہ، اچھے طور پر ان کی مصاحبت اختیار کر، ان کا ساتھ اختیار کر. سوال ہے کہ جان کر فرض نماز چھوڑنے والوں کے لیے کیا گناہ ہے؟ جان کر فرض نماز چھوڑنے والا اپنے آپ کو مشرک اور منافق اور کافر کی طرح بنا لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الشرک والکفر وبین الرجل ترک الصلاۃ، اور بھی الفاظ کے ساتھ ہی روایت آئی کہ آدمی کے اور شرک اور کفر کے بیچ میں نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی ایک پردے کی طرح ہے کہ اگر نماز چھوڑ دے تو وہ مشرک اور جو ہے کافر کی طرح ہو جاتا ہے. کیا بچوں کی پیدائش کا دن منانا، منگنی کرنا بدعت میں شامل ہے؟ بلا شبہ دونوں بدعت میں شامل ہے. بچوں کی پیدائش کا دن منانا یہ فرعون کی سنت ہے، فرعون کے زمانے سے یہ چیز ملتی ہے کہ وہ لوگ برتھ ڈے منایا کرتے تھے, تو برتھ ڈے منانا اور ہم نبی کا مناتے کتنی شرم کی بات, اور عیسائیوں میں سے اس کو اختیار کیا عیسائیوں نے, عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں. تو نبی کا برتھ ڈے منانا صحابہ مناتے تھے, شرم آنا چاہیے مسلمان کو, کچھ بھی کرتا ہے اور اس پر دلیلیں بھی دیتا ہے فتح مکہ کی, کیا فتح کرنے جا رہا جلوس نکال کے, گھر تو فتح ہوتا نہیں ایک, آئینہ فتح نہیں ہوتا, آئینہ دیکھے کتنا سنت پہ ہے, کتنا نبی کے طریقے پر ہے, کتنے فرائض ادا کر رہا ہے. کیا بچوں کی پیدائش کا دن منانا منگنی کرنا بدعت میں شامل ہے؟ منگنی کرنا جو رسم ہوتی ہے دولہے کو بٹھاتے دلہن کو بٹھاتے سب کے سامنے بغیر پردے کے ساتھ میں, اور جیسے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہار پہناتے اس کو, ویسے دونوں کو پہناتے کہ اب تمہارا ٹائم آ گیا, اب تو بھی بھگت بیٹی اور تو بھی بھگت بیٹے, تو اس کو بھگت تو اس کو بھگت, اور ایک دن کیا ہو بھگت اور کچھ بھی نہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام میں نہیں ہے, منگنی انگنی نہیں ہے کہ منگنی کا جو وقت ہوتا ہے بولتے ہمارے طرف سے 555 لوگ آئیں گے, تو یہ بھکاری ہے مانگ رہا ہے لوگوں سے. آپ بتائیے کہ کوئی آدمی شرط رکھے جائز نہیں, علماء نے کہا آپ کو کیا کہ آپ بےچارا اس کی بیٹی دے رہا ہو اور آپ کو کیا چاہیے, اب دیکھو ہمارے پاس لونا تو ہے ہم کو خالی کار کی ضرورت ہے, یعنی آپ کو چاہیے, اب بیٹی دے رہے اپنی جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہے, بچپن سے پال پوس کے بڑا کر کے آپ کو دے رہے, معلوم نہیں آپ اس کو گھر کے اندر یعنی بڑی بنا کے رکھیں گے یا اس کو نوکرانی بنا کے رکھیں گے, آپ کیا کریں گے, اپنی بچی کو دے رہے آپ کے پاس, اور آپ کو اوپر سے یہ بھی چاہیے ہم کو ہمارے بچے کو بہت فریج بہت پسند ہے نیلے رنگ کا وہ ہم کو چاہیے, کیا ہے سکوٹر چاہیے کار چاہیے یہ چاہیے کیوں چاہیے, کتنا پڑا ہے ہم نے بچے کو, تو تنخواہ ہم کو لا کے دے رہا کیا ہو, تنخواہ تو آپ ہی کھاؤ گے نا, تنخواہ آپ ہی کو دے گا ہو. تو آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں منگنی وغیرہ میں ہوتی ہے عام طور سے, اس میں پھول پہنانا یہ کرنا اور ساری خرافات سب غلط ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ اس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ نکاح کی تاریخ طے کرنے کے لیے لوگ بیٹھے کہ بھائی کیا ہے, وہ بھی تاریخ ایک دم رسم و رواج والی نہیں, گھر کے ذمہ دار بیٹھے بھائی کب نکاح کرنا ہے فلاں تاریخ کو, تو کہاں کرنا ہے وہ فلاں جگہ فلاں کے گھر پہ کرنا ہے, سیدھا سادہ نکاح, دولہا اپنے کپڑے پہنے سیدھے سادے جو بھی ہے وہ آئے, دولہا دولہا ایسا ایک دم پھول میں لت پت کہ اس کو راستہ بھی نہیں ملتا کدھر جانے, کچھ کچھ دولہے تھوڑے ہلکے دل کے رہتے کبھی اسے پنجرے میں نہیں آئے تھے, پھول پھول میں ایک دم آ کے اس میں کیا ہو جاتا چکر آ کے گر جاتے دولہے, کچھ گھوڑے پہ چڑھتے ادھر سے چڑھتے ادھر سے اتر جاتے, دلہن بیٹھی رہتی ہے کونے میں وہ پھولوں کے اندر وہ بھی بے ہوش ہوئی رہتی, لوگوں کو معلوم ہی نہیں دلہن بے ہوش, قبول 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 معلوم ہی نہیں کہہ کیا قبول ہو, قبول ہو گیا, ہٹاؤ یہ پھول وہ بولیں گا قبول کرنا ہے وہ پھول ہٹاؤ پہلے, یہ ہمارے نکاحوں کا حال ہے اور ایسے ہمارے جنازوں کا حال ہے اللہ رحم کرے. تو یہ رسم و رواج اتنی ساری خرافات جو ہم نے بنا کے رکھی ہیں, سیدھے سادے اسلام پہ آئیں تاکہ بچیاں ہماری جو ہیں جلدی سے جلدی ان کا نکاح ہو, ان کو غلط کام کرنے پہ مجبور ہم نہ کریں, ان کو اس کے ساتھ بھاگ کے گئی اس کے ساتھ بھاگ کے گئی پہ مجبور نہ کریں, سادہ نکاح ہو جائے. ایک نوجوان پر دیکھو کچھ نہیں چاہیے, دیں گے تو لوں گا نہیں میں, دیکھو بھاگ کے جاؤں گا شادی کے دن, اور ہار وار پہنائے نا تو میں جوتوں کا ہار پہن کے آؤں گا, بولو کہ آدمی بولے اگر ڈر کے بھائی یہ دولہا ہے, دولہا ہی نہیں رہیں گے تو شادی, دولہا یاد رکھیے چاہے زندگی بھر وہ کچھ بھی اس کا حال ہو شادی کے دن اس کی چلتی ہے, زندگی بھر چاہے بیچاری کی چلے نہ چلے, لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی چلنا ہی چلنا ہے, کیوں اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی, تو اس دن تو چلائے بھائی, اس دن موقع ملا جو چاہے وہ چلائے, شریعت کیوں نہ چلائے اس دن, کیوں نہ اس دن اللہ کا حکم چلائے, اللہ نے موقع دیا چلانے کا چلاؤ جتنا چلا سکتے, یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا یہ غلط وہ غلط, شریعت کا علم حاصل کرے اور آدمی نکاح کے اندر اسلام کے احکام کو نافذ کرے. سیدھا سادہ نکاح ہو بہت ضروری ہے. کیا رمضان میں تراویح کا پورا قرآن ہونا ضروری ہے؟ 8 یا 20 رکعت میں جتنی بھی رکعت پڑھیں ہمارے نزدیک 8 رکعت اور 3 وتر 11 رکعت سنت ہے, لیکن اس سے زیادہ کو ہم غلط نہیں کہتے اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے, 20 پڑھیں یا 40 پڑھیں یا 200 پڑھیں ہمارے لیے کوئی غلط چیز اس میں نہیں ہے. تراویح کی نماز نفل نماز ہے جتنی چاہے پڑھیں, لیکن ضد نہ کریں کہ یہی پڑھو تم بھی, ہم ضد کر رہے ہیں آپ کو نہیں, تو آپ بھی ہم کو ضد مت کرو, اگر ضد کرنا ہے تو دونوں مل کے ایک ضد کریں گے, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے وہی پڑھیں گے, جو حضرت عمر نے حکم دیا تھا وہی پڑھیں گے. دونوں کتنا ہے؟ 11 رکعت. چاہے بخاری آپ اٹھا کے دیکھیں یا معطا ہیں، 11 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تراوی میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 11 رکعت کا حکم دیا تھا. کسی کو چیک کرنا ہے بیٹھ کے آرام سے رمضان کے بارے میں دیکھ سکتے اس کے بعد میں. نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ میں نے بتایا نکاح میں منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے، ایک دلہا ایک دلہن ہو، اس کے بغیر نکاح کہاں سے ہوں گا بھائی. دلہن کا کوئی سرپرست ہو جس کو ولی کہتے ہیں، دلہا کچھ نہ کچھ اپنے پاس مہر رکھے یا وعدہ رکھے اس کا، اور دو گواہ ہو کہیں سے لائے ہوں جو معتبر ہوں، سچے لوگ بےچارے. اتنے لوگ مل کے ایک نکاح کر سکتے ہیں. مولوی صاحب نہیں بھی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے. باپ کہے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیا، دولہے سے کہے دیکھو دولہا کا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا، اتنا مہر ہے، یہ دو گواہ ہیں اور یہ میری بیٹی ہے، اتنے میں تیرا نکاح اتنے مہر کی بنیاد پر آج ہوا ختم، قبول ہے؟ دولہا بولے ہاں قبول ہے بالکل، الحمدللہ ہو گیا نکاح، جاؤ گھر کو اپنے. یہ نکاح ہے، ہم نے کتنا مشکل کر دیا اس کو، ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینہ بعد تک اس کا جو ہے پوری ہوا رہتی پورے علاقے میں، پنجے لگانا، کیا کیا کرنا، کیا ہے کیا. کسی کام کے لیے منت کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لازم کرتے اپنے اوپر کہ اللہ اگر تو نے ایسا کام کیا تو میں ایک مہینے کے روزے رکھوں گا. اب یہ منت اگر اس نے کیا ہے نہیں بھی رکھ پائے گا تو گناہگار ہوگا. جب اللہ نے فرض نہیں کیا تھا تو اللہ سے بس کہتا ہے اللہ دے دے، اللہ دے دے مجھ کو. لیکن اللہ کے سامنے اپنے اوپر وعدہ کیا قسم کی طرح سے، اب پورا نہیں کرتا گناہگار ہوگا. تو کر تو سکتا ہے لیکن پورا کرنا ضروری ہے. پھر فطرہ اور زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے، اور زکوٰۃ کیا مدت ہے، کیا رمضان میں دینا ضروری ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ رمضان میں دینا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اتنا آپ کے پاس زیور ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس کا 2.5% آپ نے دینا ہے، 2.5% آپ نے زکوٰۃ میں دینا ہے، اس کے اوپر نہیں، اس کو انکلوڈ کر کے دینا ہے. جیسے آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو تو پورے 1,00,000 روپے پر سال گزر جائے، 1,00,00 پورے روپے پر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، 2.5% آپ کے اوپر ہوگی، یعنی 2,500 روپے ہوگا آپ کا. تو اتنا زکوٰۃ دینا ضروری ہے. جب اس پر سال پورا ہوگا زکوٰۃ آپ دیں گے، کم سے کم اتنا ہے. پھر جتنا 1,00,000 2,00,000 ہوگا تو آپ کا 5,000 ہو جائے گا، ایسا ہے. اور فطرہ جو ہے 2.5 کلو اناج دینا چاہیے، گیہوں چاول یا جو بھی اناج ہو ان میں سے آدمی دے، غریبوں کو فقیروں کو دے جو کھا پی نہیں سکتے ہیں، جن کے پاس اس کی بھی کمی ہے. تو گھر کے بچوں بیوی کی طرف سے، ماں باپ جو بھی گھر کے اندر ہیں، گھر کے جتنے ممبر ہیں سب کی طرف سے دے. کسی کو سنبھالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سنبھالتے ہیں، اس کی طرف سے بھی دیں، اس کی طرف سے بھی دیں. ہاں بچہ پیٹ میں ہے اس کی زکوٰۃ الفطر دینا شرعاً ثابت نہیں ہے. ہاں جو گود میں آ چکا ہے، چاہے ابھی ابھی شام میں عید کی شام کو پیدا ہوا ہو عصر کے بعد، تو اس کی بھی زکوٰۃ الفطر دی جائے گی. تو اس طرح سے جو ہے زکوٰۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا چاہیے، چاہے ایک دن پہلے دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2.5 کلو اناج میں سے دینا چاہیے. پیسے دینا اس کی بجائے اناج دیں، عید کے دن کو ادھر ادھر بھگائے نہیں، اناج دے دیں تاکہ وہ عید کے دن کھا پی کے خوش رہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے، دین کا حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.